estuve ayer, estaba grabando en esta fase el Bátela, ya lo estuve a los que podamos hacer un intermedio a la mamá de Mustafa,
أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین کرام بچوں کی تربیت کے حوالے سے اور والدین کے فرائض کے حوالے سے ہم کل گفتگو کر رہے تھے اور ان
حبت من خردل فتقوم في صخرة او في السماوات او في الارض اتي بها الله ان الله لطيف خبير. حضرت لقمان علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اگر برائی ایک ذرے کے برابر بھی ہو, ایک دانے کے برابر بھی ہو, اور وہ دانا کسی صحرا کے اندر بھی کھو جائے تو خالق کائنات برائی کے اس دانے کے برابر اس برائی کو بھی سامنے لے آئے گا, اور انسان نے اندر اچھا سے اچھا کام کیا ہو تو اچھا سلے میں صلہ عطا فرمائے گا, اور اگر برا کام کیا ہو تو اللہ پاک اس ذرے کے برابر برائی وہ بھی انسان کے سامنے لے آئے گا. اسی طرح والدین کی طرف سے سمجھانے کے ایک انداز کی ایک مثال قرآن مجید اس مقام پر یا بنی اقم الصلاۃ وامر بالمعروف ونہ عن المنکر واصبر علی ما اصابک ان ذلک لمن عزم الامور. اے میرے بیٹے, نماز کو قائم رکھ, امر بالمعروف اور نہی عن المنکر ان پر کاربند ہو جا, واصبر علی ما اصابک اور اللہ کی طرف سے جو اذیتیں, اللہ کی طرف سے جو امتحانات اور مصیبتیں درپیش ہوں, خالق کائنات کی رضا کی خاطر صبر کیا کر. ان ذلک لمن عزم الامور, بے شک یہ تو بہت ہی مصمم ارادوں والا کام ہے. اس طرح فرمایا وذکر فان ذکرۃ تنفع المؤمنین, کہ ان کو یاد دلاتے رہو, یاد دلاتے رہنا یعنی نصیحت کرتے رہنا یہ اہل ایمان کو فائدہ پہنچائے گا. اس طرح نوح علیہ السلام نے بیٹے کو نصیحت کی یا بنی ارکم معنا ولا تقم الکافرین, حضرت یعقوب علیہ السلام بیٹے کو نصیحت کرتے یوسف علیہ السلام کو یا بنی لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوک کیدا. اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہیں یا بنی عیسیٰ سماتے ہیں یا بنی ان اللہ اصطفا لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. تو اسی طرح والدین کا اے بیٹے اے بیٹے اے بیٹے کہہ کہہ کر قرآن مجید بتاتا ہے کہ اچھی باتیں بتانا, تربیت کرنا, وہ آواز اور نصیحت کا یہ طریقہ یہ بھی قرآن مجید ہمیں عطا فرماتا ہے. اور پھر یہ کہ یعنی بڑے پیار کے ساتھ آواز اور نصیحت کے ذریعے بچوں کو سچی کہانیاں بتائی جائیں, وہ کہانیاں, وہ قصے اور وہ کتابیں اور وہ قصص اور وہ واقعات جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کی صورت میں بیان فرمائے یا خالق کائنات نے قرآن مجید کی صورت میں بیان فرمائے, ان واقعات کو بچوں کی تربیت کے حوالے سے بیان کرنا اور بچوں کے روح کے اندر ایک تربیت کا نور بنا کر اتار دینا, ایک یہ طریقہ ہوتا ہے بچوں کی تربیت کا. سامعین کرام, یہ تین طریقے بچوں کی تربیت کے, اسوہ حسنہ کے ذریعے تربیت, اچھی عادات کے ذریعے تربیت, اور پھر واضح نصیحت کے ذریعے تربیت. اب ایک چوتھا پہلو ہے بچوں کی تربیت کا, اور وہ ہے بچوں کی دیکھ بھال کے ذریعے تربیت کی جائے. اور دیکھ بھال کے ذریعے جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے اس میں پہلا تقاضا بچوں کی ایمانی تربیت کا ہوتا ہے. ایمانی تربیت کی ذمہ داری یہ والدین کی سب سے پہلی ذمہ داری ہے, یعنی دیکھ بھال کے ذریعے جو بچوں کی تربیت کی جاتی ہے پہلا تقاضا یہ ہے کہ بچوں کی ایمان کی تربیت کی جائے, یعنی ایمانی تربیت کی جائے. اور آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, مسلم حاکم کی روایت, ابن عباس رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ استحوا علی سبیانکم اول کلمۃ بلا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں کہ سب سے پہلے بچے کو جو بات سکھائی جائے وہ یہ کلمہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. یعنی سب سے پہلے کوشش یہ کیا کرو کہ جب بچے کی زبان کھلے, جب بچے کی وہ توتلی سی زبان ہلکے 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 الفاظ بولنے کے قابل ہو جائے, تو سب سے پہلا کلمہ جو بچے کی زبان سے نکلے وہ خالق کائنات کا یہ کلمہ توحید ہو لا الہ الا اللہ اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. وہ سب سے پہلے بچے کو توحید کی تعلیم دی جائے, اللہ رب العزت کی صفات کی تعلیم دی جائے, اور بچے کو بتایا جائے کہ خالق کائنات شرک کو قبول نہیں کرتا, شرک ظلم عظیم ہے, شرک کا معنی اور مفہوم یہ ہے. بچے کو بتایا جائے کہ اللہ پاک رحمان ہے, وہ رحیم ہے، وہ مالک ہے، وہ قدوس ہے، وہ سلام ہے، وہ مؤمن ہے، وہ مہیمن ہے، عزیز ہے، جبار ہے، وہ متکبر ہے، وہ خالق ہے، خالق کائنات پیدا کرنے والا ہے، اللہ رزق دینے والا ہے، خالق کائنات ہی کے اشارہ قدرت سے اس کائنات کا نظام چل رہا ہے، وہ چاہے تو نظام کائنات کو تباہ و برباد کر دے، چاہے تو نظام کائنات کو اسی طرح جاری رکھے، وہ خالق کائنات، اس کی توحید اور تصور توحید پر ایمان لانا یہ سب سے پہلا زندگی کا سب سے پہلا تقاضا ہوتا ہے، پھر اس کے بعد یعنی دیگر بھی جتنے بھی مبادیات ہیں ایمان کی بچے کو وہ سکھائی جائیں، ایمان بالرسالت کے تقاضے سکھائے جائیں، ایمان بالکتب کے حوالے سے بتایا جائے، ایمان بالقدر کے حوالے سے بتایا جائے، اور خیر و شر کا اللہ رب العزت کی طرف سے آنا کہ یہ تصور بچے کے ذہن میں ڈالا جائے، اسی طرح باس بادل موت مرنے کے بعد جی اٹھنا یہ بھی بچے کے ذہن میں یہ تصور ڈالا جائے کہ انسان ایک دن مر کر جب زندہ ہوگا تو اللہ کے حضور اپنے اعمال کی جواب دہی کے لیے کھڑا ہوگا، تو ایمانی تربیت کی ذمہ داری یہ بچے کی پہلی تربیت کا پہلا تقاضا ہے۔ سامعین کرام، آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ سب سے پہلے پہلا نکلنے والا کلمہ بچے کی زبان سے وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہونا چاہیے، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب کلمہ اذان دی گئی تھی، دائیں کان میں اذان دی گئی تھی، بائیں کان میں اقامت کہی گئی تھی، تو سب سے پہلا کلمہ اس کے کانوں میں اللہ اور اس کے رسول ہی کا پہنچا تھا، اور سب سے پہلا کلمہ جو اس کی زبان سے نکلے وہ بھی اللہ اور اس کے رسول ہی کا ذکر ہو۔ سامعین کرام، اسی طرح بچے کو حلال اور حرام کے احکام بتائے جائیں، اور بچپن ہی سے حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، ان تمام تر چیزوں کی کو بچے کی تربیت کا، اس کی شخصیت کا، اس کے تصورات کا، اس کے وجود کا، دل و دماغ کا، اس کے شعور اور لاشعور کا ایک حصہ بنا دیا جائے کہ حرام کیا ہوتا ہے، حلال کیا ہوتا ہے۔ اور پھر سب سے اہم بات، آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کلمہ سکھانے کے بعد، یعنی حلال و حرام کی تمیز بچے کو سکھانے کے بعد، پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر اپنے بچوں کے دلوں کے اندر اپنے نبی کی محبت کو ڈال دیا جائے، مصطفیٰ کی محبت کو ڈال دیا جائے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ادبوا اولادکم علی ثلاث خصال حب نبیکم، یعنی اولاد کو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سکھاؤ، مصطفیٰ کا ادب سکھاؤ، مصطفیٰ کے ادب کے طریقے سکھاؤ، مصطفیٰ کے احترام کے قرینے بتلاؤ۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور بچے کے اندر مصطفیٰ کی غلامی کا تصور ان کے شعور کے اندر پختہ کر دو۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بچے کی تربیت کا ایک اہم تقاضا یہ ہے کہ تمہارا بچہ محبت مصطفیٰ کا پیکر ہونا چاہیے، اس کے دل کے اندر اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جذبات موجے مارنے چاہیے، اور اس کے رسول اگر بچے کے دل میں ہوگا، بچے کے اندر محبت رسول ہوگی، تو یہ بچے کے اندر محبت رسول کا ہونا یہ بچے کو دین پر بھی قائم رکھے گا، بچے کو توحید پر بھی قائم رکھے گا، بچے کو رسالت کے ادب اور احترام پر بھی قائم رکھے گا۔ تو گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس امر کی اہم تلقین فرما دی کہ بچے کے دل و دماغ کے اندر گویا یہ تصور راسخ کر دیا جائے کہ سب سے بڑی کائنات کے اندر اللہ رب العزت کے بعد قابل محبت اگر کوئی ہستی ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہے۔ بچے کے دل و دماغ کے اندر یہ تصور راسخ کر دیا جائے کہ خالق کائنات کے بعد اس کائنات کے اندر اور نظام کائنات کے اندر اگر کسی کا درجہ اور مقام ہے تو وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس ہے اور وہ ہمارے آقا ہیں۔ بچے کو یہ تعلیم دے دی جائے کہ وہ ہمارے آقا ہیں، وہ ہمارے مولا ہیں، ان سے بڑھ کر کوئی بھی صاحب جمال نہیں ہے، مصطفیٰ سے بڑھ کر کوئی بھی صاحب کمال نہیں ہے، ان کے صدقہ میں خدا نے کائنات بنائی۔ بچے کے شعور میں یہ چیز ڈال دی جائے کہ اللہ رب العزت وہ رب ہی کے نہیں بلکہ پوری کائنات کے محبوب ہیں، وہ سارے نبیوں کے سردار ہیں، وہ سارے انبیاء کے سرتاج ہیں، ان کی نبوت پتن کی قیامت تک بجتے رہیں گے، قیامت کے بعد قیامت کے بعد بھی مخلوق میں ان کے ذکر اور تذکرے بلند رہیں گے۔ جو خدا کا محبوب بننا چاہے اس کے لیے لازم ہے کہ وہ کملی والے کا غلام ہو جائے، ان کی نسبت کے بغیر، ان کے ادب کے بغیر، ان کی محبت کے بغیر، ان کی اطاعت کے بغیر کوئی شخص رب کائنات کا قرب بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ اور دین مصطفیٰ کے طریقوں کا نام ہے، اسلام مصطفیٰ کے سلیقوں کا نام ہے، رشتہ داروں سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ کا حق ہے، بہنوں بھائیوں سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ کا حق ہے، والدین سے بڑھ کر بھی مصطفیٰ کا حق ہے۔ خدا نے سب سے زیادہ ان کے ذکر پاک کو بلندیاں بخشی ہیں، وہ پیکر رحمت ہیں، وہ روح محبت ہیں، وہ شمع رسالت ہیں، وہ نور صداقت ہیں، وہ بحر فصاحت ہیں، وہ تاجدار ختم نبوت ہیں۔ بچے کو یہ سکھا دیا جائے کہ ہمارے آقا مخزن حکمت ہیں، حضور ہی وجہ ہدایت ہیں، آقا دو جہاں کا وجود وہ شان دست قدرت ہے، اور حضور مولا کل ہیں، وہ فخر الرسل ہیں، وہ شہباز لا مکان ہیں، وہ جان دو جہاں ہیں، وہ محرم یزدان ہیں، وہ حامل قرآن ہیں، وہ مہر درخشاں ہیں، وہ شمع فروزہ ہیں، وہ رہبر کامل ہیں، وہ ہادی اعظم ہیں، وہ خلق معظم ہیں، وہ حسن مجسم ہیں، اور وہ پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں کہ گلابوں کی رنگت انہیں کا صدقہ، کلیوں کی نزہت انہیں کا صدقہ، چاند کی ٹھنڈک انہیں کا صدقہ، بزم کی رونق انہیں کا صدقہ، ستاروں کی چمک انہیں کا صدقہ، بہاروں کی مہک انہیں کا صدقہ، ہر نبی آپ کی نبوت کا فیضان ہے، ہر ولی آپ کی زلفوں پہ قربان ہے، ہر شاہ آپ کے در کا دربان ہے، ہر انعام آپ کا دسترخوان ہے، وہ میزبان ہے اور ہر کھانے والا مصطفیٰ کا مہمان ہے۔ اس لیے کہا اللہ حضرت نے کہ آسمان خان زمی خان زمانہ مہمان، صاحب خانہ لقب کس کا ہے تیرا تیرا، اور رسول مجتبیٰ کہیے، محمد مصطفیٰ کہیے، خدا کے بعد بس وہ ہیں، پھر اس کے بعد کیا کہیے۔ تو بچے کے دلوں دماغ کے اندر، اس کے روح کے دھڑکوں کے اندر اس کے مصطفیٰ، ادب مصطفیٰ، احترام مصطفیٰ، تعلق مصطفیٰ اور نسبت مصطفیٰ اور اطاعت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو کو اتارنا، یہ بچے کی تربیت کے لیے ایک بہت بڑا ایک جوہر بن جاتا ہے۔ وہ بچہ پھر گویا اس کا ظاہر بھی نور بن جاتا ہے، اس کا باطن بھی نور بن جاتا ہے۔ سامعین کرام، سے حضور نے ارشاد فرمایا کہ جہاں میری محبت بچوں کے دلوں میں ڈالو، وہاں میرے اہل بیت کی محبت بھی ڈالو، وہاں قرآن مجید کی محبت بھی ڈالو۔ اسی طرح ایک اور اہم تقاضا ہے بچوں کی تربیت کا، وہ ہے ایمانی تربیت کے بعد اگلا مرحلہ بچے کی اخلاقی تربیت کا ہوتا ہے، اور وہ تمام امور جن کا تعلق اخلاقیات کے ساتھ ہے وہ بچے کو سکھا دیے جائیں۔ جب دین کا تصور راسی کر دیا جائے تو پھر اگلا قدم اخلاقیات کے سکھانے کا ہوتا ہے، یعنی دین کا بنیادی کانسیپٹ، جوہر اور تصور بچے کے دلوں کے اندر اتارنے کے بعد اگلا قدم بچے کے حوالے سے وہ بچے کو اخلاقیات سکھانے کا ہوتا ہے۔ اس لیے کہ اخلاق دین ہی کا نتیجہ ہوتا ہے، دین کو اخلاق سے اور اخلاق کو دین سے جدا نہیں کیا جا سکتا، اور یہ وہ اتنی بڑی حقیقت ہے کہ جس کا غیر مسلم بھی اعتراف کرتے ہیں۔ جرمنی کا ایک فلسفی فیختا، اس کا نام تھا، جرمنی کا ایک فلاسفر فیختا، مجھے کہتا ہے کہ دین کے بغیر اخلاق ایک بیکار چیز ہے۔ اسی طرح برطانیہ کا ایک جج مسٹر ڈیننگ، وہ اپنے کمنٹس لکھتے ہوئے کسی مقدمے کی کاروائی کے دوران اپنے کمنٹس لکھتے ہوئے برطانیہ کا ایک جج مسٹر ڈیننگ لکھتا ہے کہ دین کے بغیر اخلاق کا وجود ناممکن ہے، اور اخلاق کے بغیر کسی قانون کا پایا جانا یہ بھی ناممکن ہے۔ یعنی قانون کی تیاری کا مرحلہ ہو یا قانون کی پاسداری کا مرحلہ ہو، یہ اخلاق کے بغیر ممکن نہیں، اور اخلاق دین کے بغیر ممکن نہیں، اور دین کا تصور دل و دماغ میں راسخ نہ ہو تو پھر خدائی قانون سے لے کر ملکی قانون تک انسان سارا کچھ پامال کرتا چلا جاتا ہے، یہ سارا کچھ انسان رونتا چلا جاتا ہے۔ اسی طرح کانٹ ایک فلسفی ہوا ہے، وہ کہتا ہے کہ تین اعتقادات کے بغیر اخلاق کا وجود انسان کی شخصیت کے اندر نہیں اتارا جاتا۔ جب تک تین بنیادی کانسیپٹ، تین بیسک کانسیپٹ جب تک انسان کی وجود کا، انسان کے اعتقادات کا، انسان کی روح کا، دل و دماغ کا اور شعور کا حصہ نہیں بن جاتے، انسان کبھی بھی اخلاق کا پیکر نہیں بن سکتا۔ وہ یہ کہتا ہے کہ پہلا تصور وہ خدا کا وجود ہے، یعنی اللہ رب العزت کے وجود کا اقرار کیا جائے کہ رب ہے، اور دوسرا تصور جو اعتقاد کے حوالے سے ضروری ہے، جو جس کی بنیاد پر انسان اخلاق اور اخلاقی تقاضوں کو اختیار کرتا ہے، وہ یہ تصور ہے کہ روح انسان کی ہمیشہ رہتی ہے۔ اچھا کام ہوگا تو روح ہمیشہ پرسکون رہے گی، روح کو تو موت نہیں آتی، برا کام ہوگا تو روح ہمیشہ جو ہے وہ بےقرار رہے گی، اچھا کام ہوگا تو روح ہمیشہ پرسکون رہے گی۔ اور تیسرا تقاضا فلسفی کانٹ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد، یہ شعور کے مرنے کے بعد انسان کی اسے حساب و کتاب بھی لیا جائے گا، اسے زندگی کیسے گزری تھی، حیات کیسے گزری تھی، جوانی کیسے گزری تھی، مال دیا تھا کس راہ میں صرف کیا تھا، جوانی دی تھی کس راہ میں صرف کی تھی۔ تو جب تک یہ تین چیزیں بنیادی تصورات کی صورت میں انسان کے من میں، اس کی روح میں، شعور میں اتر نہیں جاتی، اس وقت تک انسان کوئی بھی اخلاقی نظام جو ہے وہ قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اور یہ تین چیزیں کون سکھاتا ہے؟ یہ دین سکھاتا ہے۔ تو وہ جب دین کا جوہر پہلے اتر گیا، اچھی طرح راسخ ہو گیا، اب بچے کے اندر استدلال پیدا ہو گئی کہ بچہ اللہ کے وجود کو بھی تسلیم کر بیٹھا، اور روح کے ہمیشہ رہنے کو بھی تسلیم کر بیٹھا، مرنے کے بعد جواہد دہی کا تصور بھی تسلیم کر بیٹھا، اب اخلاق اور اخلاقیات کو قبول کرنا بچے کے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ سامعین کرام، اخلاقیات کے بعد میں جو چار سب سے بڑی برائیاں بچے کی شخصیت کا حصہ بن جاتی ہیں وہ یہ ہیں، اور جن کا پیش نظر رکھنا اور بچے کو بچانا ضروری ہوتا ہے ان بد اخلاقیوں سے، وہ چار بڑی بد اخلاقیاں اگر بچے کے اندر پیدا ہو جائیں تو پھر وہ بچے کی تباہی، بربادی اور ہلاکت کا باعث بن جاتی ہیں۔ پہلی چیز جھوٹ ہے، یعنی جو شخص جھوٹ کا عادی بن جاتا ہے، آخر جو ناس میں ساتھ ماتے ہیں کہ وہ اللہ رب العزت کے ہاں بھی جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے، اشراکم بالکذب فان الکذب یہدی الی الفجور وان الفجور یہدی الی النار، کہ تم جھوٹ سے بچو، بے شک جھوٹ یہ تو فسق اور فجور کی طرف لے جانے والا ہے، بے شک فسق و فجور یہ تو جہنم کی طرف لے جانے والا ہے۔ تو جھوٹ ایک ایسا عمل ہے کہ جس سے بچے کی شخصیت کو بچانا انتہائی ضروری ہو جاتا ہے، اور دوسرا عمل جو بچے کی شخصیت کا اگر حصہ بن جائے ماحول سے وہ سیکھ لے تو وہ بچے کو یقیناً ایک دن بہت بڑا مجرم بنا دیتا ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب چھوٹی چھوٹی چوریاں بچہ کرنے لگ جاتا ہے، اگر بچپن سے بچے کے دل میں خدا کا خوف پیدا نہ کیا جائے، اللہ کے حاضر ناظر ہونے کا جو وہ یقین پیدا نہ کیا جائے، امانت داری کا تصور بچے کے اندر پیدا نہ کیا جائے اور راسخ نہ کیا جائے، اور حقوق کی پاسداری کا بچے کو عادی نہ بنایا جائے، تو یہی آہستہ آہستہ بچہ دھوکا باز بننا شروع ہو جاتا ہے، چھوٹی چھوٹی چوریاں شروع کرتا ہے، اور پھر یعنی چھوٹے چھوٹے دھوکے اور ججر اور فریب کے راستوں کی طرف چل نکلتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اسے ان چیزوں کے انجام سے ڈراتے رہنا چاہیے۔ ایک مفکر ڈاکٹر مصطفیٰ سبائی اپنی کتاب اخلاق الاجتماعیہ اس کے اندر لکھتے ہیں کہ ایک شخص نے چوری کی اور عدالت نے اس کے ہاتھ کاٹنے کا حکم دے دیا۔ اب وہ شخص جب اس نے عدالت سے اپنے ہاتھ کے کٹنے کا یہ آرڈر سنا اور اپنی سزا کا یہ فیصلہ سنا، وہ عدالت کے اندر ہی چیخ اٹھا، اس نے کہا کہ سب سے پہلے میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میری ماں کی زبان کاٹ دی جائے، میرا ہاتھ کاٹنے سے پہلے میرے باپ کی زبان کاٹی جائے۔ جج نے پوچھا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، چوری تم نے کی ہے اور زبان تمہاری ماں کی کاٹی جائے، چوری تم نے کی ہے اور زبان تمہارے باپ کی کاٹی جائے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا کہ مجھے آج بھی یاد ہے کہ جب میں چھوٹا سا ایک بچہ تھا اور ابھی شعور کی منزلوں کی طرف میں نے قدم بڑھانا شروع کیا تھا، مجھے یاد ہے کہ میں ہمسایوں کے گھروں سے انڈا چرا کے لایا تھا، اور اس ایک چھوٹے سے انڈا چرانے پر میری ماں نے مجھ کو ڈانٹا نہیں تھا، میرے باپ نے مجھ کو ڈانٹا نہیں تھا، نہ ماں نے روکا تھا نہ باپ نے روکا تھا، وہ میں نے انڈا چرایا، بجائے اس کے کہ یہ مجھے ڈانٹتے، یہ مجھے روکتے، یہ مجھے اللہ رب العزت کی طرف سے ملنے والی چوری کے بارے میں یہ جو سزا کا جو تصور ہے اس حوالے سے مجھے بتاتے، انہوں نے چہچہانا شروع کر دیا، انہوں نے خوش ہونا شروع کر دیا، انہوں نے ہنسنا شروع کر دیا۔ بس وہی دن تھا کہ جب میری حوصلہ افزائی ہوئی، اگر پہلے دن میری گرفت ہو جاتی، اگر پہلے دن میری پکڑ ہو جاتی تو آج میں ایک مجرم اور چور اور ڈاکو اور رہزن کے روپ میں اس عدالت کے اندر ایک سزا یافتہ مجرم کے طور پر کھڑا نہ ہوتا۔ اگر میری ماں کے پاس میرے جرم پر چہچہانے والی زبان نہ ہوتی تو آج میں معاشرے کے اندر چور نہ بنتا، آج میں معاشرے کے اندر ڈاکو نہ بنتا۔ سامعین کرام، یہ تو تھیں دو بڑی برائیاں بچے کی شخصیت کے اندر پیدا ہونے والی، پھر آگے دو تین اہم برائیاں، پھر اس کے بعد یہ کہ بچے کی تربیت کا ایک چوتھا اہم تقاضا وہ کیا ہے، پھر اس کے بعد جو ہمارا آگے کا موضوع ہے یعنی والدین کے حقوق اور اولاد کے فرائض، اس پر انشاءاللہ ہم اس عمر کی طرف آئیں گے۔ یہ تو ان چیزوں کا بیان ہے کہ جس میں والدین اپنے فرائض پورے کرتے ہیں، اولاد کی تربیت کے حقوق ادا کرتے ہیں، اولاد کے حقوق ادا کرتے ہیں۔ اس کے بعد انشاءاللہ پھر اولاد کے فرائض کیا ہے اور والدین کا مرتبہ اور مقام کیا ہے، ماں کی شان کیا ہے، باپ کی شان کیا ہے، اولاد کو پیش نظر ان کا رکھنا ضروری ہے۔ انشاءاللہ العزیز جہاں سے ہم نے آج گفتگو ختم کی ہے یہیں سے انشاءاللہ تربیت کے تمام تقاضوں کے حوالے سے گفتگو انشاءاللہ العزیز کل ہم یہیں سے آغاز کریں گے۔ اللہ پاک ہمیں بچوں کے حوالے سے ان کے حقوق کو سمجھنے اور پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رم عالم علی بلاک الحبی۔ اور ایک تیسرا عمل ہے یعنی بچے کا بد زبانی پر اتر کر دوسروں کو گالی گلوچ کی صورت میں نشانہ بنانا، اس حوالے سے بھی بچے کی تربیت نہایت ضروری ہے کہ بچے کو اور اس کے شعور کے اندر یہ تعلیم اور یہ تلقین اتار دی جائے کہ کسی دوسرے شخص کو، کسی دوست کو، یا کسی بھی مسلمان بھائی کو، یا کسی مسلمان بہن کو اس طرح کے نازیبا الفاظ سے موسوم کرنا، منسوب کرنا کہ جو اس کی روحانی اذیت کا باعث بنے، اسلام اس سے سختی سے منع کرتا ہے۔ اور اس حوالے سے ضروری ہے کہ جو ہی کوئی بےہودہ بات، کوئی گندی بات، کوئی گندا جملہ گالی کی صورت میں والدین بچوں سے سنیں، فوراً اس کی گرفت کریں اور اس کو سمجھائیں کہ یہ کتنی بری چیز ہے۔ اور اس حوالے سے بچوں کو اور ان کے دل و دماغ کے اندر گالی سے نفرت پیدا کرنے کا ایک اہم جو نفسیاتی علاج ہمیں ملتا ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
تعلیم کی روشنی میں وہ یہ ہے کہ بچے کو یہ باور کرایا جائے کہ دیکھو بیٹا ہم نے تمہاری تربیت میں اور تمہاری پرورش میں بہت مشقتیں اٹھائی ہیں اور بہت مشقتیں اٹھا رہے ہیں، ہم نے تمہیں پالا ہے، تیری پرورش کی ہے اور تیری زندگی کے ابتدائی سارے تقاضوں کو ہم نے پورا کیا ہے، مگر تو ہمیں کبھی گالی نہ دینا۔ اب جب بچہ حیران ہو جائے کہ اے میری ماں یا اے میرے باپ میں آپ کو گالی کیسے دے سکتا ہوں، تو اس کو یہ بتایا جائے آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کے مطابق یہ نفسیاتی علاج، اس کو یہ بتایا جائے کہ جب تو دوسروں کے والدین کو گالی دے گا تو لامحالہ رد عمل کے طور پر وہ تیرے والدین کو برا کہیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کے والدین کو گالی دے کے تو ہمیں گالی دلوانے کا باعث تو بنا، گویا یہ ایسا ہی ہے کہ جیسا تو نے ہمیں گالی دی ہے۔ اور حدیث پاک میں ہے آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ کوئی شخص اپنے والدین کو گالی نہ دے۔ اس پر صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کبھی کوئی شخص اپنے والدین کو بھی گالی دے سکتا ہے، والدین کو بھی برا کہہ سکتا ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں، اور اس کی صورت یہ ہے کہ تو کسی کو کسی کی ماں کو گالی دے یا کسی کے باپ کو گالی دے اور وہ جواب میں اور رد عمل میں تمہاری ماں کو گالی دے دے اور وہ رد عمل میں جواباً تمہارے والد کو گالی دے دے، تو گویا وہ ایسے ہی ہے کہ جیسے تو نے خود اپنے والدین کو گالی دی۔ تو حدیث پاک کی روشنی میں ایک نہایت خوبصورت نفسیاتی علاج حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری عادت سے بچنے کا وہ عطا فرما دیا۔ اور ارشاد فرمایا حدیث پاک میں کہ سباب المسلم فسوق وقتالہ کفر، کہ مسلمان کو گالی دینا یہ فسق ہے، یہ گناہ ہے، اور اس کے ساتھ لڑائی کرنا، جھگڑا کرنا اور دنگا اور فساد کرنا گویا یہ بھی ایک طرح کا کفر ہے۔ یہ ایک نہایت بری عادت ہے بچوں کے اندر کہ اگر پیدا ہو جائے تو اس کا بھی دنیا کے اندر ہی نقصان انسان اٹھا لیتا ہے۔ اور اسی طرح وہ چوتھی چیز کہ جو اخلاقی بگاڑ کا باعث بنتی ہے بچوں کے اندر، نوجوانوں کے اندر، وہ ان کا دوسری تہذیب کی حامل قوموں کی اندھی تقلید ہے اور اپنی تہذیب اپنی ثقافت سے منہ موڑ کر دوسروں کی تہذیب اور دوسروں کی ثقافت کے راستوں پر اندھا دھند چلتے جانا اور بے راہ روی اور نام نہاد آزادی کے راستوں پر گامزن ہو جانا، یہ بھی بچوں کے اندر اور نوجوانوں کے اندر اخلاقی اور روحانی تباہی کا ایک بہت بڑا باعث بن جاتا ہے۔ اور یہ بے راہ روی اور آزادی یہ اندھی تقلید سے آتی ہے، اور غیروں کی تقلید، اپنا نظریہ بھول کر، اپنا دین بھول کر، آقا رجحان صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو بھول کر اور اسلام کے پاک صاف سچے اور ستھرے راستے کو بھول کر جب غیروں کی تقلید اپنے اعمال کے اندر اتار لی جائے، اپنے افعال کے اندر اتار لی جائے، اپنے اقوال کے اندر اتار لی جائے، اپنی بود و باش کے اندر، رہن سہن کے اندر، کھانے پینے کے معاملات میں، ڈیلنگ کے معاملات میں، تمام قسم کے اپنی زندگی کے گوشوں کے اندر اگر غیروں کی تقلید کا رنگ اتار لیا جائے تو انسان کی یعنی مسلمان کی اپنی شخصیت اس غیروں کی تقلید کے اندر دب کر رہ جاتی ہے اور ختم ہو کر رہ جاتی ہے۔ اب اس حالت میں بھی تباہی کے سوا کوئی اور راستہ انسان کے سامنے نہیں ہوتا، اور اندھی تقلید کے راستے پر چلنے والوں نے یہ سمجھ لیا اور یہ سمجھ لیتے ہیں کہ بہودہ طرز کا رقص ہی زندگی ہے اور آزادانہ اور بے حجابانہ کھلے عام آوارہ گردی کرنا اور پھرنا ہی ترقی کی علامت بلکہ زینا ہے۔ تو اس حوالے سے ضروری ہے کہ بچپن ہی سے بچے کے شعور کے اندر اس چیز کو راسخ کر دیا جائے کہ یہ کفار کا طریقہ ہے، اسلام کا طریقہ نہیں ہے، ہماری اپنی ثقافت ہے، ہماری اپنی تہذیب ہے، ہمارا اپنا کلچر ہے، اور وہ کلچر، تہذیب اور ثقافت اور اقدار ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس تہذیب اور اپنی اس ثقافت ہی کی بنیاد پر ہم دوسری تہذیبوں سے اور دوسری قوموں سے مختلف ہوتے ہیں. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ من تشبہ بقوم فہو منہ, جو شخص اپنا راستہ چھوڑ کر دوسروں کے راستوں کو اپنا لیتا ہے, اپنا طرز عمل چھوڑ کر دوسروں کے طرز عمل کو اپنا لیتا ہے, اور اپنے معاملات چھوڑ کر دوسروں کے معاملات اختیار کر لیتا ہے, اور جو شخص اپنے طریقے کو چھوڑ کر دوسروں کے طریقے کو اپنا لیتا ہے, تو حضور ارشاد فرماتے ہیں گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس قوم میں سے ہے کہ جس کا طریقہ کار اس نے اپنی زندگی میں اختیار کر لیا. اس حوالے سے بچے کے شعور کے اندر شروع ہی سے اس چیز کو پیدا کرنا ضروری ہے کہ ہم مسلمان ہیں, ہماری اپنی تہذیب ہے, ہماری اپنی ثقافت ہے, اور جو کچھ تم باہر دیکھتے ہو دوسری قوموں کو کرتے ہوئے وہ ان کا طریقہ ہے, اور ان کے طریقے اور ہمارے طریقے کے درمیان, ان کی بود و باش اور ہماری بود و باش کے درمیان بہت سا فرق ہے جو اسلام نے اور قرآن مجید نے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا. اور ہماری تہذیب اور ان کی تہذیب میں ایک بنیادی فرق یہ ہے کہ ان کی تہذیب ایسی بہت سی چیزوں پر مشتمل ہے کہ جو تمام تر چیزیں اخلاقیات غیر اخلاقی چیزیں ہیں, گویا ان کی تہذیب اور ان کی ثقافت میں بہت سا عنصر شیطانی اعمال کا ہوتا ہے, مگر ہماری تہذیب اور ثقافت کی پاکیزگی اور طہارت یہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا کی ہے. تو ہم اپنے آقا کا راستہ چھوڑ کر اپنے دین کا راستہ ترک کر کے ان کی تہذیب کو کیوں اپنائیں؟ اور اسی طرح اخلاقی بیرہ روی سے بچانے کا دین کے اندر جو ایک عام حکم ملتا ہے وہ یہ ہے کہ بچہ جب بالغ ہو جائے اور بالخصوص بیٹی جب بالغ ہو جائے اور میچور ہو جائے اولاد, تو والدین جو ہی وہ گنجائش محسوس کریں اپنی اولاد کی شادی کر دیں, اور جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس فریضے کو سر انجام دے دیں, اور زیادہ دیر تک بیٹوں کو بغیر شادی کے رکھنا, زیادہ تاخیر کرنا بیٹیوں کی شادی کے اندر, آقا دلہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نہایت سختی کے ساتھ منع فرمایا ہے. تو یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے اہل ایمان کو اخلاقی بیرا روی سے بچانے کے لیے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جلد شادی کر دینے کا حکم ہے. والدین کو حضور نے بطور خاص تاکید فرمائی کہ اپنی اولاد کو جوں ہی وہ بالغ ہو جائے کوشش کرو کہ جتنی جلدی جب بھی تمہیں وسعت ہو اور حالات تمہاری اجازت دے رہے ہوں جتنی جلدی ممکن ہو سکے اس فریضے سے سبکدوش ہو جاؤ, تاکہ اس شادی کی صورت میں ان کی ذہنی صحت, ان کی جسمانی صحت, ان کی نفسیاتی صحت اور ان کی عزت اور ان کی آبرو کے گرد ایک حفاظت کا حصار جو ہے وہ قائم کر دیا جائے. سامعین کرام, اسی طرح والدین کا ایک اہم تقاضا بچوں کی جسمانی تربیت کا ہے, یعنی دیکھ بھال کے ذریعے جو تربیت کے تقاضے ہیں, ایک اہم تقاضا بچوں کی جسمانی تربیت کا بھی ہے. اور جسمانی تربیت کا پہلا تقاضا لباس ہے اور غذا ہے. اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان کے گناہگار ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ان لوگوں پر خرچ کرنا بند کر دے کہ جن کے خرچ کا اللہ رب العزت نے اس کو مالک بنایا ہے, جن کے خرچ کا اللہ رب العزت نے اس کو کفیل بنایا ہے اور ضامن بنایا ہے. تو ان لوگوں پر اپنے خرچ کے راستے اور خرچ کے دروازے بند کر لینا, حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ انسان کے گنہگار ہونے کے لیے فقط یہی عمل کافی ہوتا. اور انسان کے زیر کفالت اس کی بیوی بھی ہوتی ہے, اس کی اولاد بھی ہوتی ہے. اور قرآن پاک نے ارشاد فرمایا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ, یعنی انسان کی اولاد اس کا کفیل اس کا والد, اور بچے کی ماں اس کا کفیل وہ بھی بچے کا والد. تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو اللہ رب العزت نے اپنی جس مخلوق کو جس کے بھی زیر کفالت رکھا ہے اس کو چاہیے کہ ان پر وہ خرچ کرے اور خرچ کا پورا حق ادا کرتا رہے. اسی طرح اولاد کی صحت کا خیال رکھنا اور اولاد کو ورزش کا عادی بنانا اور اچھی اور مثبت سرگرمیوں کا عادی بنانا اور اس طرح سادگی کی تعلیم دینا اور عیش و عشرت سے اجتناب کا عادی بنانا اور جسمانی اور ذہنی نقصان پہنچانے والی تمام چیزوں سے بچے کو اوائڈ کرنے کی یعنی وہ تعلیم دینا, اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ان راستوں پر کاربند رکھنا کہ جن راستوں سے انسان کی جسمانی اور روحانی اور ذہنی صحت سلامت رہتی ہے. اور جسمانی اور ذہنی صحت کو نقصان دینے والی ایک اہم چیز نشہ ہے، اور ڈرگز سے اور نشوں سے شروع ہی سے لازمی ہے کہ بچے کی طبیعت کے اندر ایک نفرت پیدا کر دی جائے، ایون کہ ایک سگریٹ تک کی نفرت بچے کے دل کے اندر پیدا کر دی جائے، تو یہ وہ چونکہ ایک نارمل ایک چیز ہے کہ جو تقریباً کم و بیش بہت سے لوگ اس عادت میں مبتلا ہیں اور اس کو وہ ناجائز تصور نہیں کرتے، بس یہیں سے بچوں کے لیے جو چھوٹی چھوٹی چیزوں کو دیکھتے ہیں اور نقالی کرنے کا بھی ایک ان کے اندر ایک جو ہے وہ دائیہ ہوتا ہے، تو یہیں سے بچوں کے اس حوالے سے یعنی نشے کی طرف بڑھنے کا ایک قدم جو ہے وہ شروع ہوتا ہے۔ تو والدین کو چاہیے کہ ان تمام چیزوں سے بچے کے دل و دماغ کے اندر نفرت کو پیدا کریں، اور پھر اور نشاور چیزیں ہیں، مثلا شراب ہے، ہیروئن ہے، اور نشے کی جتنی بھی اقسام ہیں یہ اللہ رب العزت نے اور اس کے محبوب نے حرام فرما دی، اور ارشاد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، جو چیزیں ناپاک ہیں گن گن کر بتا دی، اور ان میں ہر وہ چیز ہے کہ جو نشے کے طور پر استعمال ہو اور انسان کی عقل کو اور اس کے دماغ کو اور اس کی سینسز کو اور اس کے شعور کو جو ہے وہ مختل کر کے رکھ دے۔ اب اس میں یعنی ہر وہ چیز کہ جو عقل پر نشہ وارد کرتی ہو، انسان کی عقل کو مغلوب کر دیتی ہو، ہر وہ چیز وہ خمر کے زمرے میں آتی ہے، اور خمر کا لغوی معنی ہے یعنی شراب کو، الکوہل کو خمر کہا گیا قرآن مجید کے اندر، اور خمر کا لغوی معنی یعنی وہ چیز کہ جو عقل پر پردہ پڑنے کا سبب بن جائے، اس لیے دوپٹے کو یا چادر کو بھی خمر کہا جاتا ہے۔ وَلْيَدْرِبْنَ عَلَى جُيُوبِهِنَّ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ، کہ خواتین کو چاہیے کہ اپنے جسموں کو پردوں کے اندر ڈھانپ کر رکھیں، چادر کا استعمال کریں۔ تو یہاں پردے کے لیے، چادر کے لیے اللہ پاک نے خمر کا لفظ استعمال کیا، تو خمر کہتے ہیں کسی چیز کو ڈھانپنے والی چیز، یعنی کسی چیز کو ڈھانپ دینا، اس کو کور کر دینا، تو اسی سے خمر کا لفظ ہے، یعنی ہر وہ چیز جو انسان کی عقل پر پردہ ڈال دے، انسان کی سینسز اور انسان کے شعور پر پردہ ڈال کر اس کو ڈھانپ دے، اور انسان کی انسانیت پر پردہ ڈال کر انسان کی حیوانیت کو غالب کر دے، ہر اس چیز کو خمر کہا جاتا ہے۔ اور نشے کی ساری اقسام اس ڈیفینیشن کے اندر شامل ہیں، چاہے وہ ہیروئن ہو، چاہے وہ حشیش ہو، افیم ہو، گانجا ہو، چاہے وہ مینڈریکس ہو، چاہے وہ کوکین ہو، ایل ایس ڈی ہو، سالمنٹ ہو، مارفین ہو، جتنے بھی اقسام ہیں نشے کی وہ ساری اس ایک لفظ کے اندر اللہ رب العزت نے قدرت نے سمو کر رکھ دی، اور انسان کو بتا دیا کہ ہر وہ چیز کہ جس سے تمہارا ذہنی نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، میری تعلیم تمہیں اس چیز سے بچ جانے کا جو ہے وہ حکم دے رہی ہے۔ اس طرح حضور شاہ فرماتے ہیں ما اسکر کثیر ہو فقلیل حرام، ہر وہ چیز کہ جس کی کثرت نشہ لانے والی ہو، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس چیز کا قلیل مقدار میں استعمال کرنا بھی حرام ہے۔ تو شروع ہی سے بچے کو ان تمام تر چیزوں سے، اور بالخصوص والدین کا، یعنی یہ بھی ان کی بچوں کی تربیت کا ہی کا ایک حصہ ہوتا ہے کہ اگر والدین چلے اگر سگریٹ پینا ہے اور خود عادی ہو گئے اور نہیں چھوڑ سکتے، بول تو یہ بھی بری چیز ہے، چھوڑ دینی چاہیے، اور اگر نہیں چھوڑ سکتے اتنے مجبور ہو گئے ہیں سگریٹ پر، سگریٹ نوشی پر، تو کم از کم بچوں کی تربیت کی خاطر بچوں کے سامنے سگریٹ نہیں پھونکنے چاہیے، تاکہ بچہ اس قبیح عادت کو اپنے شعور میں داخل نہ کر دے اور اسے اپنی زندگی اور وجود کا حصہ نہ بنا لے۔ یہ بھی بچوں کی تربیت کا ایک اہم تقاضا ہوتا ہے۔ اسی طرح دیکھ بھال کے ذریعے جو بچے کی تربیت ہوتی ہے وہ اس کا ایک عقلی اور عملی پہلو ہے، ایک اس کا عقلی اور دینی پہلو ہے، عقلی اور تعلیمی پہلو ہے، یعنی وہ چیزیں جو بچے کی صحت کے، بچے کی ذہنی صحت کے ساتھ متعلق ہیں، ان کے اندر ایک اچھی تعلیم کا ہونا بھی ہے کہ والدین بچے کی اچھی تعلیم کا انتظام کریں، اور بالخصوص دینی تعلیم کا۔ اور اب یہاں سے یعنی اساتذہ کی ذمہ داریاں کا بھی آغاز ہوتا ہے کہ جو دینی رہنما یا دینی استاد جو ہیں، جو بچوں کو دین کے بارے میں بتاتے ہیں، اخلاقیات کے بارے میں بتاتے ہیں، ان کا بھی یہ فرض ہے کہ وہ تمام تر تعلیمی تقاضے پورے کریں، اور صرف بچے کو قرآن مجید پڑھانے اور بار 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 قرآن مجید کی ریویژن کروانے پر ہی وقت نہ صرف کریں، بلکہ اس کو بچوں کی ضرورت ہے، بچوں کو بتایا جائے کہ تمہارا دین کیا ہے، دین کی تعلیم کیا ہے، اور دین کا پیغام کیا ہے، دین کا نظام تربیت کیا ہے، دین کے تقاضے کیا ہیں، دین کا مفہوم کیا ہے، اور دین کس لیے نازل ہوا۔ یہ ساری کی ساری تعلیمات بچوں کو ان کے ذہنوں کے اندر اتارنا یہ ان کے دینی اساتذہ کا فرض ہوتا ہے۔ اور پھر والدین بھی جب دو گھنٹے اڑائی گھنٹے کسی مسجد کے اندر گزار کر جب گھر آئیں تو والدین بھی پوچھیں کہ بیٹا بتاؤ کیا پڑھ کے آئے ہو، بیٹے سے وہ سوال کریں، وہ جانچ پڑتال کریں، وہ نگرانی کریں، وہ کوشچن کریں، پوچھیں کہ بتاؤ دو گھنٹے اڑائی گھنٹے تین گھنٹے جو تو نے سکول کے بعد مسجد کے اندر صرف کیے ہیں، بتاؤ پڑھا کیا ہے، اور اگر بچہ وہاں سے کوئی اخلاقی آداب کا سبق سیکھ کر آیا ہو، دینی تعلیم لے کر آیا ہو، اور اساتذہ نے دین کے تقاضوں کے مطابق اس کو اسلام کی تعلیمات سے روشناس کروایا ہو، تو گویا وہ ایک نظریہ اگر اس کو مسجد سے ملتا ہے، ایک تھیری اگر اس کو مسجد سے ملتی ہے، تو گھر اس کے ان تعلیمات کے عملی اظہار کی جگہ ہے. اب والدین یعنی جن کو پتا ہو کہ بچہ یہ مسجد سے سیکھ کر آ رہا ہے، والدین کی کوشش ہو کہ گھر کے اندر عملی طور پر وہ چیزیں وہ بچے کی زندگی کا حصہ بنا دی جائیں. اب اگر مسجد سے نظریہ مل رہا ہے، تھیوری مل رہی ہے، اور فقط تعلیم مل رہی ہے، اور والدین کو یہ بھی پتا نہیں ہے، کبھی یہ بھی سوال تک نہیں کیا کہ مسجد میں پڑھا کیا ہے، تعلیم کیا حاصل کر کے آئے ہو، تاکہ ہم کوشش کر کے تمہیں باقاعدہ طور پر گھر کے اندر اس کی پریکٹس کروائیں، اور تمہیں ان کے مطابق اس سانچے کے اندر تمہاری زندگی کو ڈالنا، اس کے لیے ہم کوشش کریں، محنت کریں، جدوجہد کریں. تو جن والدین کو یہ بھی پتا نہ ہو، کبھی پوچھا تک نہ ہو کہ کیا سیکھ کر آئے ہو، وہ والدین کس طرح اپنی تربیت کے تقاضوں کو پورا کر سکتے ہیں؟ تو اگر مسجد سے دو گھنٹے کے اس کم وقت میں، تین گھنٹے کے وقت میں، اڑھائی گھنٹے کے وقت میں اگر وہاں سے ایک نظریہ ملتا ہے، ایک تعلیم ملتی ہے، تو اس تعلیم کو باقاعدہ طور پر اپنی زندگی کے اندر عملی طور پر اتارنا، اس سے یہ آگے یہ والدین کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جہاں یعنی بچے نے زیادہ وقت گزارنا ہوتا ہے، اب مسجد میں تو دو گھنٹے اڑھائی گھنٹے کے اندر وہ کتنا تربیت کا نور اپنے اندر اتارے گا، تو زیادہ ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے کہ جہاں وہ بچہ جن کی زیر نگرانی رات بھی بسر کرتا ہے، جن کی زیر نگرانی بچہ ہما وقت رہتا ہے، تو اب والدین کو خبر ہو کہ یہ نظریہ لے کر، یہ تعلیم لے کر بچہ آیا ہے، اور ہمیں اپنی نگرانی میں باقاعدہ طور پر، عملی طور پر بچے کے اندر تربیت کا نور اتارنا ہے. سامعین کرام، اسی طرح نفسیاتی پہلو ہے بچے کی تربیت کا. بچے کے اندر اگر سیلف کانفیڈینس کی کمی ہو جائے، تو حوصلہ افزائی سے، یعنی بچے کو ڈسکرج نہ کیا جائے، بلکہ حوصلہ افزائی سے بچے کی تربیت کی جائے، بچے کے اندر خود اعتمادی پیدا کی جائے. اور اگر کوئی اچھا کام کر دے، تو بچے کی حوصلہ افزائی کرنا اور یہ انکریجمنٹ جو ہے، یہ بچے کی خود اعتمادی کو، سیلف کانفیڈینس کی جو کیفیت ہوتی ہے، اس کو ڈیولپ کرنے کا ایک بہت بڑا ذریعہ اور بہت بڑا طریقہ ہوتا ہے کہ بچے کے اندر خود اعتمادی، اور جو ہی بچے کے اندر احساس کمتری پیدا ہو گیا، سارے کے سارے تربیتی نظام وہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے. تو جو ہی بچہ اچھی بات کہے، کوئی اچھا کام کرے، چاہے وہ ایک معمولی سا بھی ہو مگر ہو پازیٹو، تو والدین کا فرض ہے، اساتذہ کا فرض ہے کہ وہ بچے کی حوصلہ افزائی کریں، اور اس کو ان چیزوں پر چھوٹے چھوٹے انعام دیتے رہیں، تاکہ بچے کو خبر ہو کہ یہ اچھا راستہ ہے، اور اچھے راستے پر چلنے سے دنیا میں بھی انعام ملتے ہیں اور آخرت میں بھی انعام ملتے ہیں. تو خود اعتمادی کا بچوں کے اندر پیدا کرنا، ان کے اندر ہمت کا پیدا کرنا، جرات اظہار کا پیدا کرنا، احساس کمتری کو ختم کرنا، اور بچے کا نفسیاتی طریقوں سے اس کے بچے کے چڑچڑے پن کا اور غصے کا علاج کرنا، یہ سارا ایک نفسیاتی پہلو ہے بچے کی تربیت کا. اور جب تک ساری ہر طرح کی تربیت تو پوری کی جائے، لیکن بچے کی نفسیات کے مطابق اس کو ڈیل نہ کیا جائے، تو بچہ کبھی بھی تربیتی اثرات اور تربیتی نور اپنے من کے اندر اتارنے کے لیے تیار نہیں ہو سکتا. اسی طرح بچے کی معاشرتی زندگی ہے، تو دیکھ بھال کے ذریعے، نگرانی کے ذریعے بچے کی جو معاشرتی یعنی سوشل لائف ہے، اس حوالے سے بھی اس کو یعنی اس کی کیئر کرنا، اس کو نگرانی میں رکھنا، اس کو نظر میں رکھنا، یہ بھی والدین کا ایک بہت بڑا اہم تقاضا ہے. مثلاً کہ بچے کا گھر کے اندر اور باہر مجالس کے اندر کھانے کا طریقہ کیا ہے، بیٹھنے کا طریقہ کیا ہے، اور پہننے کا طریقہ کیا ہے، اٹھنے بیٹھنے کا اور گفتگو کے آداب کیا ہیں، میل ملاقات کے آداب کیا ہیں، وہ اپنی عمر سے چھوٹوں والوں کے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیا ہے، اپنی عمر سے بڑوں والوں کے ساتھ اس کا رویہ کیا ہے، اور حقوق کی ادائیگی ہے، فرائض کی ادائیگی ہے، تو یہ تمام تر چیزیں یعنی شعور کے اندر اس طرح اتار دینا کہ وہ بچے کی عادت کا حصہ بن جائیں. بار بار نگرانی کرتے رہنا، بار بار بچے کو یعنی اتنا بھی سختی کے ساتھ اور اتنا بھی بار بار یعنی وہ تاکید کے ساتھ اور تکرار کے ساتھ نہ بتائیں کہ بچہ وہ تنگ ہو جائے. یعنی مختلف پیرائے بدل بدل کر جہاں ضرورت محسوس ہو، بچے کو یعنی وہ شدت محسوس کرائے بغیر اس کی شخصیت کے اندر ان چیزوں کا اتار دینا، اور معاشرتی زندگی پر نظر رکھنا، یہ بھی والدین کا ایک بہت بڑا تربیت کا ایک عام تقاضا ہے. سامعین کرام، ہماری یہ جو گزشتہ گفتگو ہوئی اب تک، اس کا خلاصہ ایک دو منٹ میں عرض کر کے ہم اگلی گفتگو کا آغاز کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ بچے کی، جیسا کہ ہم نے 11-12 اسباب عرض کیے بچے کی تباہی کے، اور اخلاقی طور پر، روحانی طور پر اس کی تباہی کے، اب اس کے بعد ان اسباب کو کا دروازہ بند کر کے جب بچے کی تربیت کا آغاز کیا جائے، تو پہلا تقاضا قرآن و سنت کی روشنی میں تعلیمات کے ذریعے نظریاتی تربیت بچے کی، پھر اس کے بعد بچے کی اچھی عادات کے ذریعے باقاعدہ طور پر عملی تربیت، اور تیسرا تربیت کا تقاضا اور ذریعہ ہے بچے کی نصیحت کے ذریعے، واعظ و نصیحت کے ذریعے بچے کی تربیت کرنا، اور یہ طریقہ بھی ہمیں قرآن مجید نے عطا فرمایا، اور چوتھا تقاضا ہے بچے کی نگرانی کے ذریعے باقاعدہ عملی طور پر بچے کی دیکھ بھال کے ذریعے تربیت کرنا. اور آگے آگے دیکھ بھال کے ذریعے، نگرانی کے ذریعے جو تربیت کی جاتی ہے، اس کے پھر آگے چھ پہلو ہیں، یعنی اس کا ایمانی اور روحانی پہلو، نمبر دو اس کا اخلاقی پہلو، نمبر تین اس کا جسمانی پہلو، نمبر چار اس کا عقلی اور تعلیمی پہلو، نمبر پانچ بچے کی تربیت کا نفسیاتی پہلو، اور نمبر چھ بچے کی تربیت کا معاشرتی پہلو. تو یہ کیونکہ وقت کم تھا تو صرف اشارتاً، وغیرہ اگر گفتگو جو ہے وہ ان پر تفصیل کے ساتھ ہو تو ان پر کئی مسلسل کئی دن، اگر روزانہ ایک ایک گھنٹہ گفتگو ہو تو کم از کم ہمیں ڈیڑھ ماہ دو ماہ چاہیے اس موضوع کو، یعنی کما حقوق سمیٹنے کے لیے، کما حقوق اس پر گفتگو کرنے کے لیے. مگر وقت کی کمی کے وجہ سے صرف اشارتاً میں نے یہ چیزیں آپ کے گوش گزار کر دی ہیں، اور سمجھ والوں کے لیے اشارہ کافی ہے. خالق کائنات ہمیں ان تربیت کے تقاضوں کو سمجھنے اور ان تربیت کے تقاضوں کے مطابق بچوں کی تربیت کرنے اور انہیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے راستوں پر کار بند ہو جانے کا عزم ان کے من، ان کی روح اور ان کے دل و دماغ کے اندر اتارنے کی توفیق عطا فرمائے. سامعین کرام، یہ تو تھے بچوں کے حقوق اور والدین کے فرائض، بچوں کے حقوق اور والدین کی ڈیوٹیز، والدین کی ذمہ داریاں. اب اس کے برعکس، جس طرح بچوں کے حقوق ہیں اور والدین کے فرائض ہیں، اس کے برعکس والدین کے حقوق اور پھر اولاد کے فرائض، کہ وہ والدین جو بچوں کی نگرانی میں، بچوں کی نگرانی یعنی اپنی نگرانی میں، بچوں کی تربیت، بچوں پر محنت کرنا، بچوں پر مشقت کے جہاں گداز عمل کے ساتھ گزرنا، اور بچوں کی خاطر، اولاد کی خاطر ہر قسم کی کٹھنائیوں سے، مشکلوں سے، اذیتوں سے، پریشانیوں سے اور ٹینشن سے گزر کر بچے کو یعنی ایک نوجوان کے روپ کے اندر دنیا کے سامنے لے آنا، والدین کا اتنی شفقتوں والا ہونا، محبتوں والا ہونا، تو پھر یقیناً اولاد پر بھی والدین کے حوالے سے کچھ حقوق جو ہے وہ اللہ رب العزت نے متعین فرمائے ہیں. اور وہ حقوق خالق کائنات نے بار بار قرآن مجید کے اندر والدین کے ادب کی طرف، والدین کے احترام کی طرف اللہ رب العزت نے عالم انسانیت کو اور بالخصوص اہل ایمان کو متوجہ فرمایا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، یہ تمہارے رب کا حکم ہے، یہ تمہارے رب کا فیصلہ ہے، اللہ تعبدوا الا اياه، کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو، وبالوالدین احسانا، اور سن لو کہ خدا رب العزت نے اپنی توحید کے بعد اللہ رب العزت تمہیں والدین کی اطاعت کی، والدین کے ساتھ محبت کی تعلیم بھی دے رہا ہے. اپنی یعنی اپنی ذات کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کا ذکر کر دیا، فرمایا اللہ تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا، اللہ کے حضور شرک نہ کرو اور والدین پر احسان کرتے رہو. اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا، واذ اخذنا ميثاق بني اسرائيل لا تعبدون الا الله وبالوالدین احسانا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا اور وہ وعدہ یہ تھا کہ کبھی شرک نہ کرنا اور میرے سوا کسی اور کو معبود نہ ماننا، میری ہی عبادت کرتے رہنا، اور دوسرا وعدہ، عہد اور پیمان جو ہم نے بنی اسرائیل سے لیا تھا وہ یہ تھا کہ وبالوالدین احسانا، کہ اپنے والدین پر ہمیشہ جو ہے وہ ان کی خدمت میں لگے رہنا، والدین سے محبت کرتے رہنا، والدین کے ساتھ پیار کرتے رہنا، اور والدین پر ہمیشہ اپنی طرف سے نیکی کے اور حسن سلوک کے دروازوں کو کھولے رکھنا اور کبھی ان کو بند نہ کرنا. تو اللہ رب العزت نے اپنے ذکر کے ساتھ والدین پر احسان کرنے کا ذکر خالق کائنات نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اسی طرح ایک اور مقام پر ارشاد فرمایا اللہ پاک نے، انشکر لی والی والدین، میرے بھی شکر گزار ہو جاؤ اور اپنے والدین کا بھی شکر گزار ہو جاؤ، میرا بھی شکریہ ادا کرو اور اپنے والدین کا بھی شکریہ ادا کرو. اسی طرح ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وعبد اللہ ولا تشرکو بھی شیئا وبالوالدین احسانا، اور اللہ رب العزت کی عبادت کرو اور کسی چیز کو اس کے سامنے یعنی کسی چیز کو شریک نہ بناؤ اللہ رب العزت کا، وبالوالدین احسانا، اور سنو اپنے والدین پر احسان کرو، والدین سے محبت کرو، اور ان کے ادب کے ان کی خدمت کے جتنے تقاضے ہیں ان تمام تقاضوں کو کما حقہ پورا کرو. یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی شان کے ساتھ، شان توحید کے ساتھ، اور اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے تعارف کے بعد والدین کے ادب، والدین کے احترام کا ذکر فرمایا، یعنی اپنی توحید کے ساتھ اللہ پاک نے والدین کی خدمت کو لازم اور ملزوم کر دیا. گویا جو شخص والدین کی خدمت نہیں کرتا، والدین کا بے ادب ہے، والدین کا گستاخ ہے، اگر وہ خدا کو ایک مانتا بھی ہے تو گویا اللہ رب العزت فرماتا ہے، ارشاد فرما دیا کہ اس کا مجھے یہ ماننا اور والدین کا انکار کرنا یہ میرے حضور کوئی معنی نہیں رکھتا. اگر وہ میرا قرب چاہتا ہے تو میں تو اسی وقت اس کو قرب عطا کروں گا کہ جب میری وہ توحید کا بھی قائل ہو اور سب والدین کی خدمت بھی کر رہا ہو, والدین کے ادب اور احترام کے تمام تر تقاضوں کو بھی پورا کر رہا ہو. اللہ رب العزت نے اپنے ساتھ والدین کا ذکر کیوں کیا, یعنی اپنے ساتھ اور اپنی شان توحید کے ساتھ اللہ رب العزت نے والدین کو ریلیٹ کیوں کیا, والدین کا ذکر کیوں کیا؟ خالق کائنات نے اپنی شان توحید کے ساتھ والدین کو جو اس طرح ایک لازم کر دیا ہے اور لازم و ملزوم بنا دیا ہے, اس کی حکمتیں کیا ہیں, ریزنز کیا ہیں, اس پر انشاءاللہ ہم کل گفتگو کریں گے. اللہ پاک ہمیں بچوں کے تقاضوں کو پورا کرنے اور پھر والدین کے تقاضوں کو ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہم آمین. جزاک اللہ آپ تھے
علامہ لال مصطفی حمدانی صاحب, جن کا خطاب آپ نے سنا, اور اس سلسلے کا ان کا خطاب جو ہے کل آخری ہوئے, کیونکہ ویکینڈ پہ جو ہے یہ یہاں نہیں آتے, منڈے سے لے کے فرائیڈے تک ان کا خطاب آپ سنتے ہیں رمضان ریڈیو سے.
صلی وسلم علی رسوله الکریم, اما بعد, فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقضى ربک الا تعبدوا الا اياه وبالوالدین احسانا, صدق اللہ مولانا العظیم. معزز سامعین کرام, ہم نے اس ماہ مقدس میں مختلف موضوعات پر قرآن و سنت کی روشنی میں اظہار خیال کیا, اور آخر کے چند خطابات بچوں اور ان کی تربیت کے حوالے سے تھے, یعنی وہ فرائض جو والدین کے ہیں اور وہ حقوق جو بچوں کے ہیں. اور آج ہماری گفتگو کے اس سلسلے کی آخری کڑی ہے, اور آج کا آخری خطاب والدین کے کے حقوق اور اولاد کے فرائض، یعنی والدین کا مرتبہ، مقام اور عزت اللہ اور اس کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بیان فرمائی. اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه، اور تمہارے رب کا یہ حکم ہے، تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ کسی کو بھی اس کے سوا معبود نہ بناؤ. وبالوالدین احسانا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، اور اگر وہ تمہارے سامنے دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک بڑھاپے کو پہنچ جائے، بوڑھے ہو جائیں، فلا تقل لہما اف، تو پس انہیں اف بھی نہ کہو. ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکو نہیں. وقل لہما قولا کریما، اور ان دونوں کے لیے اپنا لہجہ، اس کے اندر مٹھاس پیدا کرو، اور ان کو اچھی بات کہو، ان کو احسن بات کہو. واخفض لہما جناح الذل من الرحمہ، اور ان کے لیے مہربانی اور محبت کے بازو پھیلا دو. وقل رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان کے لیے دعائیں کیا کرو، اور یہ عرض کیا کرو کہ مولا تو بھی ان کی اسی طرح حفاظت فرما، تو بھی ان کو اسی طرح پال، اور اسی طرح مولا تو ان پر رحمت فرما جس طرح وہ بچپن میں مجھے پالتے رہے، جس طرح وہ بچپن میں مجھ پر اپنی شفقتوں کے اور احسانات کے دروازے انہوں نے ہمیشہ کھولے رکھے. خالق کائنات تو بھی اپنی بارگاہ سے ان کے لیے شفقت اور رحمت کے دروازوں کو ہمیشہ کشادہ رکھنا. اسی طرح اللہ پاک نے ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور یاد کرو کہ جب ہم نے بنی اسرائیل سے یہ وعدہ لیا کہ وہ صرف اللہ ہی کی عبادت کریں گے، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. وہ یا بنی اسرائیل سے اللہ پاک نے والدین کی عزت اور تکریم کا خود عہد لیا، وعدہ لیا اور میثاق ہوا. یہاں بھی اللہ رب العزت نے اپنی ذات کے ساتھ والدین کا ذکر کیا، اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کا ذکر کیا. ایک مقام پر ارشاد فرمایا، وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی چیز کو شریک نہ بناؤ، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو. یہاں بھی اللہ پاک نے اس آیت کریمہ میں بھی اپنی عبادت کے ساتھ والدین کی خدمت کا حکم دیا. اسی طرح ماں کے حوالے سے ارشاد فرمایا، وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا، کہ ہم نے انسان کو یہ حکم دیا ہے کہ والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرے. حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ، یہ اس کی ماں ہے کہ جو اس پر، جس نے اس کو پیٹ میں اٹھائے رکھا اور اس پر کمزوری جھیلتی رہی، کمزوری پر کمزوری برداشت کرتی رہی. اور ایک مقام پر ارشاد فرمایا، قُرْحَاؤ وَوَدَعْتُهُ قُرْحَا، کہ وہ اذیت پر اذیت برداشت کرتی رہی اور بڑی اذیت کے ساتھ اس نے اپنی اولاد کو جنا. اشکر لی والدیک، پس میرا بھی شکر کرو اور اپنے والدین کا بھی شکر کرو. یہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ تم دونوں کے شکر گزار رہنا، میرے بھی اور اپنے والدین کا بھی. خالق کائنات نے متعدد مقامات پر اسی طرح اپنی عبادت کا حکم جہاں فرمایا، وہاں ساتھ ہی متصل والدین کی خدمت کا بھی ذکر کیا. اب اپنے ذکر کے ساتھ والدین کا ذکر، اپنی عبادت کے تذکروں کے ساتھ والدین کی خدمت کا حکم خالق کائنات نے جو ارشاد فرمایا، اس کے اندر کیا حکمتیں پوشیدہ ہیں؟ پہلی حکمت تو یہ ہے کہ اللہ رب العزت کی ذات کے بعد سب سے زیادہ احسان
دنیا میں والدین کا ہوتا ہے. اگر والدین کا وجود نہ ہوتا تو انسان پیدا کیسے ہوتا؟ تو والدین ہیں جو پیدائش کا ذریعہ بنتے ہیں، جو دنیا میں آنے کا وسیلہ بنتے ہیں. تو اللہ رب العزت نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، وہاں والدین کی خدمت کا اور ان کے ساتھ اس نے سلوک کا بھی حکم فرمایا. اور دوسری بات کہ جس طرح خالق کائنات بغیر کسی مفاد کے، بغیر کسی تما کے، اللہ رب العزت اپنے بندے کو پالتا ہے اور اللہ پاک اپنے بندے کی نگرانی فرماتا ہے، بندے پر شفقت فرماتا ہے، اسی طرح والدین وہ بھی بغیر کسی لالچ اور بغیر کسی تما کے جذبہ محبت سے سرشار ہوتے ہیں. ماں کی ممتا ہو یا باپ کی شفقت پدری ہو، ان کے اندر کسی طرح کی کوئی کسی مفاد کی کوئی کھوٹ نہیں ہوتی، بلکہ اولاد کی محبت اللہ رب العزت نے والدین کی فطرت کے اندر ڈال رکھی ہوتی. تو جس طرح اللہ پاک بغیر کسی معاذ اللہ تما کے اپنے بندے کو پالتا ہے، اسی طرح والدین بھی بغیر کسی تما کے اپنی اولاد کو پالتے ہیں، یہاں تک کہ وہ بچہ جو معذور ہوتا ہے والدین اس پر بھی اپنی شفقتوں اور محبتوں کے مظاہرے ہم وقت جاری رکھتے ہیں. وہ بچہ کہ جو جن کے بارے میں کبھی یہ گمان بھی نہیں ہوتا کہ یہ کوئی ایک لقمہ مبارک سے کبھی لا کر ان کے منہ میں ڈالے گا، ساری زندگی والدین اس کی بھی خدمت کرتے رہتے ہیں. اور تیسری نسبت یہ ہے کہ جس طرح خالق کائنات نافرمانوں پر بھی کرم کرتا رہتا ہے، گنہگاروں پر بھی کرم کرتا رہتا ہے، اسی طرح والدین اپنی نافرمان اولاد پر بھی رحمت جو ہے وہ اس کا مظاہرہ فرماتے رہتے ہیں، نافرمان اولاد پر بھی شفقتیں کرتے رہتے ہیں. اور جس طرح خالق کائنات اپنے گنہگار بندوں کے عیبوں پہ پردہ ڈالتا ہے، اسی طرح والدین بھی نالائق اولاد کی نالائکیوں پر پردے ڈالتے ہیں، اولاد کے عیبوں پر پردے ڈالتے ہیں. جس طرح اللہ رب العزت کی اطاعت فرض ہے، اسی طرح والدین کی اطاعت بھی اللہ رب العزت نے فرض فرما دی، یہاں تک کہ انبیاء کرام پر بھی والدین کی اطاعت کو لازم قرار دے دیا. سیدنا نوح علیہ السلام اللہ پاک کی بارگاہ میں دست بدعا ہوتے ہیں، رب اغفر لی ولوالدی، اے اللہ مجھ کو بھی بخش دے، میرے والدین کو بھی بخش دے. حضرت ابراہیم علیہ السلام دعا کرتے ہیں، ربنا اغفر لی ولوالدی، اے ہمارے رب مجھ کو بھی بخش اور میرے والدین کو بھی بخش. اور قرآن مجید اہل انسانیت کو والدین کے لیے دعا سکھاتا ہے اور فرماتا ہے کہ یوں کہو، وقر رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمارے والدین پر رحمت کر کہ جس طرح وہ بچپن میں ہم پر رحم کیا کرتے تھے، جس طرح بچپن میں وہ ہمیں پالتے رہے، مولا اسی طرح تو بھی ان پر کروڑ ہا رحمتوں کا نزول فرما. اور جس طرح خالق کائنات پالتا ہے اور حقیقی طور پر پالنے والا اللہ ہے، مگر مجازی طور پر زمین پر پرورش کا باعث بننے والے والدین ہوتے ہیں، تو سو اسی پالنے کی نسبت سے، پرورش کی نسبت سے خالق کائنات نے اپنی عبادت کے بعد والدین کی خدمت کا حکم فرمایا کہ آسمانوں سے رزق میں اتارتا ہوں مگر والدین کے ذریعے سے تمہارے منہ میں پہنچتا ہے، اور جب تم خود بھی کسی طرح کمانے کے قابل نہ تھے، اٹھا کر کسی چیز کو کھانے کے قابل نہ تھے، یہ خالق کائنات نے جو تمہارا رزق ہے، یہ رزق اس وقت بھی تمہیں والدین ہی کے ذریعے سے پہنچایا اور تمہارے وجود کو نشو و نما کے راستوں پر ڈالا. اور جس طرح خالق کائنات بندے کا جسمانی، اخلاقی اور روحانی بگاڑ اور تباہی بربادی نہیں دیکھنا چاہتا، اسی طرح والدین بھی نہیں چاہتے کہ کسی طرح ان کی اولاد وہ کسی بھی گراوٹ کا شکار ہو جائے. جس طرح اللہ پاک بندے کا بھلا چاہتا ہے، اسی طرح والدین بھی ہمہ وقت اولاد کی خیر کی دعائیں مانگتے رہتے ہیں، والدین بھی اولاد کا بھلا چاہتے ہیں. تو یہ وہ نسبتیں تھیں اللہ اور والدین کے درمیان، خالق کائنات اور اس کے بندے کے والدین کے درمیان یہ وہ نسبتیں تھیں، یہ وہ مماثلتیں تھیں کہ جن کی نسبتوں سے اللہ رب العزت نے والدین کی تکریم کا حکم فرمایا اور ان کی عزت کا حکم دیا. اور ادھر کائنات کے والی آقا دلہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے متعدد روایات میں اس امر کی طرف متوجہ کیا. صحیح بخاری اور مسلم کی روایت، ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتا ہے کہ میں نے عرض کی، یا رسول اللہ، ای العمل احب الی اللہ تعالی، کون سا عمل اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ پسند ہے؟ حضور نے ارشاد فرمایا، الصلاۃ علی وقتہا، نماز کو وقت پر ادا کرنا. قلت ثم ایو، پھر میں نے کہا کہ حضور اس کے بعد کون سا عمل ہے؟ سرکار نے فرمایا، بر الوالدین، یعنی پہلا حق اللہ کا ہے. پھر اس کے بعد فرمایا کہ بر الوالدین، والدین پر احسان کرنا. پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے مقام پر ارشاد فرمایا، الجہاد فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں جہاد کرنا. بولا والدین, اس حدیث پاک میں والدین کی عزت اور تکریم کو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد پر بھی فضیلت عطا فرمائی. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, جب حضرت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا من حق الناس بحسن صحابتی, کہ ہماری سب سے زیادہ محبت اور حسن سلوک کا مستحق کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قال امک, فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر پوچھا گیا کہ حضور کون؟ پھر حضور نے فرمایا کہ تمہاری ماں. پھر حضور سے پوچھا گیا کہ کون؟ پھر فرمایا کہ تمہاری ماں. تین بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدہ کا ذکر کرنے کے بعد چوتھی بار فرمایا ابوک, کہ پھر تمہارا باپ تمہاری محبت کا مستحق ہے. اسی طرح سے مسلم کی روایت ہے, حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتی ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ راغمان فہو راغمان فہو راغمان فہو, کہ وہ شخص اس کی ناک خاک آلود ہو جائے, وہ رسوا ہو جائے, وہ رسوا ہو جائے, وہ رسوا ہو جائے. صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کون, کس کے بارے میں ارشاد فرما رہے ہیں؟ حضور نے فرمایا من ادرک ابویہ عند الکبر احدہما او کلاہما فلم یدخل الجنہ, کہ جس نے اپنے سامنے والدین کو پایا, دونوں ان کے سامنے بڑھاپے کو پہنچ گئے, بڑھاپے کی عمر کو پہنچ گئے, بڑھاپے کی دہلیز تک پہنچ گئے, دونوں اس کے سامنے یا دونوں میں سے کوئی ایک انسان کے سامنے بوڑھا ہو جاتا ہے اور وہ ان کی خدمت کر کے جنت میں نہیں جاتا, حضور نے فرمایا کہ پس ایسے شخص کی ناک خاک آلود ہو جائے. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا اور عرض کرتا ہے کہ سرکار ابا یوگا عل الحجرت والجہاد, کہ میں آپ کے دست مبارک پر ہجرت اور جہاد پر بیعت کرنا چاہتا ہوں. اس پر حضور نے ارشاد فرمایا حل لک من والدیک احد حی, کہ کیا تیرے والدین میں سے کوئی ایک زندہ ہے؟ قال نعم بل کلاہما, ورد کرتے سرکار ہاں بلکہ دونوں زندہ ہیں. حضور نے ارشاد فرمایا فرج الى والدیک فاحسن صحبتہا, فرمایا کہ جا اپنے والدین کی طرف لوٹ جا, تو اپنے والدین کی خدمت کر, اللہ رب العزت جہاد کا ثواب تجھے گھر بھی عطا کرے گا, اللہ رب العزت ہجرت کا ثواب تجھے گھر پر ہی عطا فرما دے گا. اسی طرح ترمذی کی حدیث ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں, حضور نے ارشاد فرمایا الولد اوسط ابواب الجنہ, کہ جو والد ہوتا ہے یہ جنت کے دروازوں میں سے درمیانی دروازہ ہوتا ہے. فَإِنْ شِئْتَ فَأَذِئِذَٰلِكَ الْبَابَ فَفْتَحْهُ, اور اگر تو چاہے تو اس دروازے کو گرا دے, اگر تو چاہے تو اس دروازے کی حفاظت کرے. اسی طرح ترمذی کی روایت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے والدین کے ساتھ نسبت رکھنے والے جو ناتے ہیں ان کی تکریم کا بھی حکم فرمایا, یہاں تک کہ جو ماں کی بہن ہوتی ہے یعنی جو خالہ ہوتی ہے اس کے بارے میں حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ الخالۃ بمنزلۃ الام, کہ بے شک ماں کا درجہ اور مرتبہ اور مقام تو وہ ہے کہ ماں کی نسبت سے جو ماں کی بہن ہوتی ہے جسے خالہ کہا جاتا ہے, حضور فرماتے ہیں الخالۃ بمنزلۃ الام, کہ خالہ بھی ماں ہی کی طرح ہوتی ہے, خالہ ہی بھی ایک حوالے سے ماں ہی ہوتی ہے اور ماں کا دوسرا روپ خالہ کے اندر قدرت نے پوشیدہ کیا ہوتا ہے. اسی طرح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, حضرت نفع بن حارث رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں حضور نے ارشاد فرمایا کہ کیا تم میں تین بڑے گناہوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں؟ صحابہ نے کہا حضور یقیناً بتائیے. فرمایا الاشراک باللہ, کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے. پھر حضور نے ارشاد فرمایا وعقوق الوالدین, اور کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ ہے کہ انسان اپنے والدین کا نافرمان ہو جائے, اور تیسرا گناہ یہ ہے وقول زور و شہادت زور, جھوٹا قول کہنا اور جھوٹی گواہی دینا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث پاک میں ان تینوں چیزوں کو گناہ کبیرہ میں جو ہے وہ ارشاد فرمایا. اسی طرح صحیح بخاری اور مسلم کی روایت ہے, عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من الکبائر شتم الرجل والدیہ, کہ کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ یہ بھی ہے کہ انسان اپنے والدین کو گالی دے. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ اپنے والدین کو بھی کوئی گالی دے سکتا ہے؟ سرکار نے فرمایا ہاں اپنے والدین کو بھی گالی دی جا سکتی ہے, اور وہ اس طرح کہ کوئی شخص دوسرے کے والدین کو گالی دے اور وہ جواباً رد عمل کے طور پر اس کو گالی دی, تو گویا وہ پہلا شخص کے جس نے اگلے کو گالی دی اور اس نے جواباً اس کے والدین کو برا کہا اور گالی دی, گویا یہ وہ شخص ہے کہ جس نے خود اپنے والدین کو گالی دی. اس کا مطلب یہ ہے کہ اپنے والدین کو گالی دلوانے کا باعث جو بن رہا ہے گویا وہ ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے خود براہ راست اپنے والدین کو گالی دے رہا ہے. اسی طرح صحیح بخاری کی حدیث ہے, حضور نبی کریم نے ارشاد فرمایا, آقا دو جہاں سے ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سن لو, ماں کی نافرمانی تم پر حرام ہے,
ماں کی نافرمانی تم پر حرام ہے، ماں کی نافرمانی تم پر حرام ہے. اور اسی طرح مسند امام احمد بن حنبل کی روایت ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ امور کہ جن سے انسان کی عمر میں برکت ہوتی ہے انہیں ایک ہم عمل والدین کی خدمت ہے، والدین کے نیک ساتھ نیکی، والدین کے ساتھ بھلائی اور والدین کے ساتھ حسن سلوک، ان کی خدمت کرنا یہ ایک ایسا امر ہے کہ خالق کائنات اس امر کے صدقے میں اور اس خدمت کے صدقے میں اللہ پاک اپنے بندے کی عمر میں بھی اضافہ فرما دیتا ہے، اللہ پاک انسان کی عمر کو بھی طویل فرما دیتا ہے، والدین کی خدمت کے سلے میں اللہ پاک انسان کی عمر کو بھی دراز کر دیتا ہے اور اس کی زندگی کو اللہ پاک بلند فرما دیتا ہے. اسی طرح طبرانی کی روایت حضور نبی کریم ارشاد فرماتے ہیں رضا رب فی رضا الوالد وسخط رب فی سخط الوالد، کہ سن لو اللہ رب العزت کو جو راضی دیکھنا چاہے وہ اپنے باپ کو راضی کر لے اور جس پر اس کا باپ راضی ہو جائے سمجھ لے کہ اس کا رب اس پر راضی ہے. رضا رب فی رضا الوالد کہ والد کی رضا باپ رب کی رضا والد کی رضا کے اندر پوشیدہ ہے، اور جب سمجھے کہ باپ اس سے ناراض ہے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ اس لمحوں میں کہ جب باپ تم پر ناراض ہو سمجھ لو کہ صرف باپ ہی نہیں بلکہ اس ناراضگی کے سبب سے تمہارا رب بھی تم سے ناراض ہے، اور جب رب ناراض ہو جائے والدین کی ناراضگی کے سبب تو تم جتنی چاہے عبادت کرتے پھرو اللہ رب العزت کے ہاں وہ قابل قبول نہیں ہوتی، اس لیے کہ ساری کی ساری عبادتوں کی قبولیت کا جو ایک راز اللہ پاک نے ارشاد فرما دیا کہ جہاں میری عبادت کرو وہاں اپنے والدین کے ساتھ اس نے سلوک بھی کرو تاکہ اس نے سلوک کے ذریعے سے تمہاری دعاؤں کو اور تمہاری عبادتوں کو اپنے ہاں شریف قبولیت عطا فرماؤں. تو آقا فرماتے ہیں کہ والد کی رضا میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی رضا ہے، والد کی ناراضگی میں رب کی ناراضگی ہے، تو جس پر والد خوش ہو گیا سمجھ لو کہ اس پر رب خوش ہو گیا، جس پر باپ ناراض ہو گیا تو سمجھ لو کہ اس پر خود اس کا خدا ناراض ہو گیا. اسی طرح نسائی کی حدیث ہے، مشکات کی حدیث ہے، حضور نے ارشاد فرمایا ان الجنت تحت رجلها کہ سن انسان کہ تیری جنت تو تیری ماں کے قدموں میں اللہ پاک نے رکھ دی ہے. اس طرح مسند حاکم کی روایت ہے آپ دونوں ارشاد فرماتے ہیں کہ لوگوں سنو میں تمہیں اخلاقی تعلیمات میں سے ایک اہم تعلیم یہ دے رہا ہوں کہ تم دوسروں کی عزت کرو، دوسروں کی عورتوں کی عزت کرو، دوسروں کے خاندان کی عورتوں کی عزت کرو، اللہ رب العزت اوروں کے دلوں میں تمہارے گھر کی عورتوں کی عزت کو ڈال دے گا، تم اوروں کی عورتوں کی شرم و حیا کا خیال رکھو، خالق کائنات دیگر لوگوں کی نگاہوں میں تمہارے گھر کی خواتین کے بارے میں شرم و حیا کا یا وہ جذبات پیدا فرما دے گا. تم دوسروں کی عورتوں کی عزت کرو گے اللہ پاک مخلوق سے تمہاری عورتوں کی عزت کروائے گا. اور اسی حدیث میں ساتھ ہی حضور نے ارشاد فرمایا کہ تم اپنے والدین سے حسن سلوک کرو خالق کائنات تمہاری اولاد کے ذریعے سے تمہاری خدمت کروائے گا. یعنی جو والدین کے نافرمان ہو جائیں وہ اپنی اولاد سے فرما برداری کی توقع نہ رکھیں، یہ نظام قدرت کے ہی خلاف ہے. حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کا سہارا بن جائے، اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کی عزت اور آبرو کی محافظ بن جائے، اس کی اولاد بڑھاپے میں اس کی جسمانی قوتوں کی محافظ بن جائے اور اس کی ضروریات کی تکمیل کی ضامن بن جائے، اس کی خدمت کرے، تو وہ اپنی جوانی میں اپنے بوڑھے والدین کی خدمت کرے، تو جو اپنے والدین کی خدمت کرتا ہے اللہ رب العزت اس کی اولاد کے ہاتھوں سے اللہ پاک اس بندے کی خدمت کرواتا ہے. اسی طرح ابن ماجہ کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت کی خوشبو 500 سال سے اہل جنت محسوس کریں گے لیکن والدین کا نافرمان اس کو جنت کی خوشبو تک جو ہے وہ بھی محسوس نہیں ہوگی. ابن ماجہ کی روایت حضور ارشاد فرماتے ہیں ہما جنتک بہما نارک کہ تیرے والدین ہی تیری جنت ہیں، تیرے والدین ہی تیری دوزخ ہیں. اے انسان اگر جنت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی والدین کے ذریعے، اور سن اگر نافرمانی کے راستے پر چل پڑا، اگر تو بے توقیری کے راستے پر چل پڑا، اور اگر تو ان کی گستاخی کے راستے پر چل پڑا اور عدم احترام کے جذبات تیرے دل میں پیدا ہو گئے تو حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ پھر یہی والدین تیرے لیے جہنم میں جانے کا باعث بھی بن جائیں گے، تیری جنت بھی تیرے والدین ہیں، تیرا جہنم بھی تیرے والدین ہیں. اسی طرح حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ شخص کہ جس پر اس کے والدین خوش ہوتے ہیں اور دونوں زندہ ہوں تو اس شخص کی صبح اس حال میں ہوتی ہے کہ اللہ پاک اس کے لیے جنتوں کے دو دروازے کھول دیتا ہے، جنت کے دو دروازے خالق کائنات اس کے لیے کشادہ فرما دیتا ہے، اور اگر دونوں میں سے ایک زندہ ہو تو اللہ پاک جنت کا ایک دروازہ کھولتا ہے. اور وہ شخص جس پر اس کے والدین ناراض ہوں یا وہ والدین سے ناراض ہو جائے آقا ارشاد فرماتے ہیں کہ وہ صبح اس حال میں اس کی ہوتی
ہوتی ہے کہ اس پر جہنم کے دونوں دروازے کھلے ہوتے ہیں، اور اگر والدین میں سے ایک زندہ ہو اور ایک فوت ہو چکا ہو تو جہنم کا ایک دروازہ اس پر کھلا ہوا ہوتا ہے. اور آقا فرماتے ہیں ایک سرا حضور سے پوچھا گیا کہ اگر والدین کی طرف سے زیادتی ہو جائے اولاد پر، اگر والدین زیادتی کرتے ہیں اور اگر والدین کی طرف سے کوئی اس طرح یعنی امر واقع ہو جاتا ہے کہ جو زیادتی پر محمول کیا جائے، زیادتی والدین کی ہو، تو پھر کیا حکم ہے؟ اس پر واقعی دو جہاں سے ارشاد ہوا کہ سن لو، وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، تمہیں کسی صورت میں والدین کی گستاخی کرنے کا کوئی حق نہیں ہے، تمہیں کسی صورت میں والدین کے آگے عرف کرنے کا بھی حق نہیں ہے، تمہیں کسی صورت میں والدین کی بے توقیری کرنے کا اور ان کا احترام نہ کرنے کا حق نہیں ہے. وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا وَإِن ظَلَمَا، اگرچہ زیادتی والدین کی ہو، اگرچہ زیادتی والدین کی ہو، اگرچہ زیادتی والدین کی ہو. تین بار حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جملے کو دہرایا کہ اگرچہ زیادتی والدین کی ہو، مگر سنو تمہیں پھر بھی مطیع اور فرما بردار بن کر رہنا ہوگا، اور جو والدین تمہیں حکم کر دیں تمہیں سر تسلیم ان کے آگے خم کرنا ہوگا. اسی طرح بیوی کی روایت ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص ماں کے چہرے پر یا باپ کے چہرے پر پیار کی نظر ڈالتا ہے، محبت کی نظر ڈالتا ہے، آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ خالق کائنات اس شخص کے نامہ اعمال میں ایک مقبول حج کا ثواب لکھ دیتا ہے. حضور سے پوچھا گیا، حضور اگر کوئی دن کے اندر 100 بار ماں باپ کے چہرے پر پیار سے نظر ڈالے تو کیا پھر بھی یہی حکم ہے؟ سرکار نے ارشاد فرمایا ہاں، جو شخص 100 بار بھی دن میں محبت کی اور پیار کی اور رحمت کی نگاہ سے اور شفقت کی نگاہ سے اور محبت کی نگاہ سے، ادب اور احترام کی نگاہ سے اور رافت اور مدت کی نگاہ سے اپنے والدین کی طرف دیکھتا ہے، خالق کائنات جتنی بار بھی وہ بندہ دیکھتا ہے اللہ رب العزت ایسے بندے کے نام اعمال میں حج مقبول کا ثواب لکھتا ہے. گویا 100 بار بھی دیکھے گا تو 100 حج مقبول کا ثواب اللہ پاک اپنے بندے کے نام اعمال میں لکھ دیتا ہے. اس طرح حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ 3 افراد ایسے ہیں کہ جن کی کبھی بخشش نہیں ہوتی. ایک تو وہ شخص کہ جو کسی پر کوئی احسان کرتا ہے اور پھر اس احسان کو جتلاتا ہے. حضور فرماتے ہیں کہ احسان کر کے جتلانے والے کی بھی بخشش نہیں ہوگی. دوسرا حضور نے ارشاد فرمایا کہ والدین کے نافرمان کی بھی کبھی بخشش نہیں ہوگی، اس کے لیے کبھی بھی جنت کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے. اس طرح سرکار فرماتے ہیں کہ تیسرا وہ شخص ہے کہ جو شراب پر ہمیشگی اور دوام اختیار کرنے والا ہے، یعنی ایک بار دو بار پی کر جو توبہ کی طرف نہیں آتا بلکہ اس شراب کو اپنی زندگی کا اور اپنی عادات کا اور اپنے شب و روز کا حصہ بنا لیتا ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ ایسے شخص پر بھی جنت کے دروازے اللہ رب العزت نہیں کھولیں گے. اسی طرح حضور ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جب تک والدین کی نافرمانی سے توبہ نہیں کرتا اللہ پاک قبول نہیں کرتا، اور جو والدین کی نافرمانی میں زندہ رہتا ہے اور والدین کی نافرمانی کے اندر اس کی حیات بسر ہوتی ہے، خالق کائنات اس وقت تک اس بندے کو موت نہیں دیتا جب تک والدین کی نافرمانی کے بارے میں اللہ رب العزت والدین کی نافرمانی کے بدلے میں اللہ پاک اس بندے کو سزا نہیں دیتا. یعنی انسان اس وقت تک مرتا نہیں ہے اور مرے گا نہیں جب تک والدین کی نافرمانی کی سزا اسی دنیا کے اندر نہیں بھگت لیتا. اوکے جو صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یعنی والدین کی نافرمانی ایک ایسا عمل ہے کہ مرنے کے بعد کا سزا تو بعد کا مرحلہ ہے، اللہ پاک مرنے سے پہلے انسان کو دنیا کے اندر ہی سزا دے دیتا ہے. اسی طرح ایک شخص حضور کی بارگاہ میں آیا اور عرض کرتے ہیں سرکار میں نے 16 میل کا سفر جو ہے کم و بیش 16 میل کا سفر میں نے اپنی ماں کو بوڑھی ماں کو اپنے کاندھوں پر اٹھا کر جو ہے وہ میں نے کیا ہے، پیدل کیا ہے اور سخت زمین تپ رہی تھی، اسی طرح میں نے سفر کر کے اپنی ماں کو حرم میں لے کے آیا ہوں اور اپنی ماں کو کعبے کا طواف کروایا ہے، سرکار کیا اب میری ماں کا حق ادا ہو گیا؟ حضور نے ارشاد فرمایا کہ یہ تیری ماں کا مکمل حق کیسے ادا ہو سکتا ہے جب تجھے جنا تھا تیری ماں نے اور جو ٹیسیں اس کے وجود کے اندر اٹھی تھیں، درد کی جو لہریں اس کے وجود کے اندر اٹھی تھیں، ان درد کی لہروں میں سے کسی ایک لہر کا شاید حق ادا ہوا ہو. رہا تیری ماں کا سارا حق تو تیرا اس طرح اذیت میں پڑ جانا بھی تیری ماں کے لیے پورا حق نہیں ہو سکتا. یہ ہویا تو نے یہ سارا کچھ کر کے بھی اپنی ماں کا پورا حق ادا نہیں کیا اور ساری زندگی بھی خدمت کرتا رہے تو تیری ماں کا حق تجھ سے ادا نہیں ہو سکتا، تیرے باپ کا حق تجھ سے ادا نہیں ہو سکتا. اسی طرح روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک نوجوان کے بارے میں اطلاع دی گئی حضور کو کہ وہ شخص جاں بلب ہے نوجوان، لیکن اس کی 3 دن سے جان نہیں نکل رہی، کلمہ کلمہ شہادت اس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا. آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں ہے, اس کی ماں کو حاضر خدمت کیا گیا. سرکار نے پوچھا کہ تیرے اس بیٹے کا, اس نوجوان کا عمل کیسا تھا؟ اس کی ماں, اس نوجوان کی ماں کہنے لگی کہ سرکار اتنے اتنے اس نے اتنے نفل پڑے ہیں کہ اس کے نفلوں کا کوئی شمار نہیں ہے. آقا اس نے اتنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچا ہے کہ اس کے خرچ کا بھی شمار نہیں کر سکتی, میں اس کی عبادت کا بھی شمار نہیں کر سکتی, اور اس کے جو خرچ کیا ہوا مال ہے اس کا بھی شمار نہیں کر سکتی. پھر آقا دینا نے پوچھا کہ تمہارے ساتھ اس کا معاملہ کیا ہے؟ یہ تو حقوق اللہ سے جو ادا کرتا رہا. اے بتا اس نوجوان کی ماں, تمہارے ساتھ اس کا رویہ کیسا تھا؟ تمہارے ساتھ اس کی ڈیلنگ کیسی تھی؟ وہ کہنے لگی کہ حقیقت یہ ہے کہ میں اس سے ناراض ہوں, میں اس سے خوش نہیں ہوں. آقا دینا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ لکڑیاں لاؤ اور اے بلال لکڑیاں اکٹھی کرو تاکہ میں اس نوجوان کو اس آگ کے اندر جلانے کا حکم دے دوں. جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ امر فرمایا تو وہ ماں تڑپ اٹھی, اس کا جگر گویا کٹ کے رہ گیا. وہ عرض کرنے لگی کہ سرکار میں اپنی آنکھوں کے سامنے لکڑیاں جو ہے وہ ان کے اندر جلتا ہوا اپنے بچے کو نہیں دیکھنا چاہتی, نہ فرمان نہیں صحیح, مگر میں آپ کے سامنے صدق دل سے اپنے بچے کو معاف فرما دیتی ہوں, میں آپ کے سامنے اپنے بچے کو معاف کرتی ہوں. گویا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی نفسیاتی حوالے سے یہ فرمایا تھا تاکہ ماں کے دل کے اندر جو اولاد کی محبت ہوتی ہے وہ جوش میں آ جائے. تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ فرمایا تو ماں کے دل کے اندر جو جذبہ تھا, جو سویا ہوا تھا, وہ انگڑائی لے کر جاگ اٹھا, اس میں جوش و جذبہ پیدا ہوا, چڑھ کر کہنے لگی کہ سرکار میں نے اس کو معاف فرما دیا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ بلال, اب پتا کرو اس نوجوان کا کیا حال ہے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے تو دیکھا کہ وہی نوجوان کہ تین دن سے مرتے وقت کلمہ شہادت جس کی زبان پر جاری نہیں ہو رہا تھا, جب حضرت بلال پہنچے تو دیکھا کہ پکار پکار کر کہہ رہا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اور اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ. سرکار نے فرمایا کہ یہ ماں کی ناراضگی کی وجہ سے تھی, وجہ سے یہ مرتا کہ مرتے وقت اس شخص کو کلمہ بھی نصیب نہیں ہو رہا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس شخص انتقال کر گیا, حضور اس کا جنازہ پڑھایا اور اس کی قبر پر کھڑے ہو کر آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ساتھ میں کہ سن لو. اور پھر جب ماں نے پہلے عرض کیا کہ سرکار اس کی وجہ یہ ہے کہ میں ناراض کیوں تھی, اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو مجھ پر ترجیح دیتا تھا, یعنی ساری کیئر اور نگرانی بیوی کی کرتا تھا, مجھ بوڑھی ماں کو یہ نہیں پوچھتا تھا. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی قبر پر کھڑے ہو کر ارشاد فرمایا کہ سن لو کہ جو بیوی پر اپنی ماں کو ترجیح, اپنی ماں پر اپنی بیوی کو ترجیح دے گا, بیوی کے سارے حقوق ادا کرے گا, مگر ماں کی عزت اور احترام میں اور ماں کے ادب میں کمی کرے گا اور ماں کا حق ادا نہیں کرے گا. حضور فرماتے ہیں کہ پس ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے, ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے, ایسے شخص پر اللہ کی لعنت ہے. اسی طرح ایک بزرگ عوام بن ہوشب فرماتے ہیں کہ میں ایک قبرستان کے پاس سے گزرا, عصر کے وقت تھا, میں نے دیکھا کہ ایک قبر پھٹی اور اس میں ایک شخص اٹھا, اس کا سر گدھے کی طرح تھا. فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ گدھے کی طرح, باقی سارا دھاڑی انسان کا ہے لیکن اس کا سر گدھے کا ہے, اور تین بار اس نے گدھے کی آواز نکالی اور پھر اس کے بعد قبر کے اندر چلا گیا, قبر بند ہو گئی. پاس ہی تھوڑے سے فاصلے پر قبرستان کے پاس ایک بوڑھی عورت جو ہے وہ چرخا کاٹ رہی تھی, سوت بنا رہی تھی. کسی نے مجھے بتایا, میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ کیا معاملہ ہے اور وہ یہ شخص کیا یہ روز ہوتا ہے؟ اس نے کہا کہ ہاں جب روزانہ عصر کا وقت ہوتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے کہ یہ شخص باہر نکلتا ہے جس کا سر قدرت نے گدھے کی طرح بنا رکھا ہے اور جس کا باقی دھڑ انسانی وجود کی طرح ہے, یہ تین بار گدھے کی طرح ہینگتا ہے, آواز نکالتا ہے اور پھر قبر میں چلا جاتا ہے, قبر مل جاتی ہے. اور وہ جو بوڑھی چرخا کاٹ رہی ہے یہ اس کی ماں ہے, اور اس کی وجہ یہ ہے, اس بندے کی سزا کی وجہ یہ ہے کہ یہ شراب کا عادی تھا اور جب بھی شراب پی کر آتا تھا اس کی ماں سے ڈانٹا کرتی تھی, اس کی ماں سے سمجھایا کرتی تھی کہ بیٹا تو ایسا کیوں کرتا ہے, ماں کے ڈانٹنے سے اور ماں کے ہر وقت سمجھانے سے یہ تنگ آ جاتا اور کہتا کہ ماں کیا ہر وقت تو چپ نہیں ہوتی, کیا ہر وقت تو گدھے کی طرح آوازیں نکالتی رہتی ہے, کیا ہر وقت تو گدھے کی طرح ہینگتی رہتی ہے, ہر وقت گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے. تو جب وہ شخص مر گیا تو اللہ رب العزت نے اس کا سر گدھے کی طرح بنا دیا, جس نے ماں کو گدھے کے ساتھ تشبیہ دی تھی اللہ پاک نے اس کو یہ سزا دی کہ مرنے کے بعد اس کا سر گدھے کی طرح بنا دیا. اور جب بھی روزانہ عصر کا وقت ہوتا تھا وہ شخص قبر سے نکلتا تھا اور اللہ پاک نے دنیا والوں کے لیے عبرت کا نشان اس کو یہ بنا دیا, قبر سے نکل کر گدھے کی طرح تین بار آواز لگاتا اور پھر قبر کے اندر دفن ہو جاتا تھا. سامعین کرام, اسی طرح امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ روایت فرماتے ہیں کہ ایک نوجوان اس کا ایک باپ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ قدس میں حاضر خدمت ہوا، نوجوان بھی حاضر خدمت ہوا، نوجوان یہ شکایت کرتا ہے کہ سرکار میرے مال پر میرے باپ نے قبضہ کر لیا ہے، میری دولت پر، میری پراپرٹی پر، میری جائیداد پر، یہ سارا کچھ میرے باپ نے مجھ سے لے لیا ہے۔ باپ کہتا ہے سرکار اس سے پوچھے کہ اس کی دولت میں خرچ کہاں کرتا ہوں، اس کی دولت میں اسی پر خرچ کرتا ہوں، اس کی دولت میں اسی کے عزت و وقار پر خرچ کرتا ہوں۔ اور پھر آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اس باپ کی طرف دیکھا، اس کے سینے کی طرف دیکھا اور پوچھا کہ مجھے لگتا ہے کہ جیسے تمہارے سینے میں کوئی بات ہے، تو کوئی بات ہے جو ہم سے کہنا چاہتا ہے، تیرے دل میں کچھ باتیں پوشیدہ ہیں جو ہم سے کہنا چاہتا ہے۔ اس باپ نے کیا، حضور ہاں میں نے چند اشعار لکھے ہیں، وہ میں آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آکے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے اجازت دے دی۔ اب وہ اشعار جو اس نے اپنے بیٹے کے بارے میں لکھے ہوئے تھے، ان اشعار میں اپنے بیٹے کو مخاطب کرتے ہوئے کہتا ہے کہ ہائے بیٹے، جب تو بچہ تھا میں تیری پرورش اپنی ذاتی کمائی سے کرتا رہا، دن رات محنت کرتا رہا، مشقت کرتا رہا اور تیری پرورش اپنی ذاتی کمائی سے کرتا رہا، اور جب تو بیمار ہو جاتا تھا تو میں بے چین ہو جاتا تھا، میں مضطرب ہو جاتا تھا، میں پریشان ہو جاتا تھا، اور مجھے تیری بیماری سے یوں لگتا تھا کہ جیسے میں بیمار ہوں۔ ساری ساری رات میں تیرے لیے فکر مند ہوتا تھا، طبیبوں کے پاس دوڑا کرتا تھا، حکیموں اور ڈاکٹروں کے پاس دوڑا کرتا تھا، اور دنیاوی جسمانی علاج کرنے والے جو سیانے سمجھدار لوگ ہیں میں ان کی طرف بھاگ بھاگ کر مشقت میں پڑ پڑ کر تیرے لیے میں صبر کرتا تھا۔ اور میرے بیٹے، میں تو ہر لمحہ تیری ہلاکت سے ڈرتا رہا، ہر لمحہ مجھے اس بات کا خوف رہا کہ کہیں تو مر نہ جائے۔ اور پھر جب تو جوان ہو گیا، عمر کے اس حصے میں پہنچ گیا جس جوانی کا مجھے انتظار تھا کہ جب تو جوان ہوگا تو میرے بڑھاپے کا سہارا بن جائے گا، اور وہ لمحے جب وہ آگئے، وہ دن جب آگئے، جب تیری جوانی کے ایام آگئے، جب قدرت نے تجھ کو مضبوط کر دیا ہمارے ذریعے سے، ہمارے وسیلے سے، کہ تو ہمارا سہارا بن جاتا، مگر تو ہمارا سہارا بننے کی بجائے ہمارے بڑھاپے کی لاٹھی بننے کی بجائے تو الٹا ہمیں گلا کرنے لگ گیا، ہم سے شکوے کرنے لگ گیا۔ تو نے تو ہمیں ذلیل کر کے رکھ دیا ہے، تو نے تو ہمیں رسوا کر کے رکھ دیا ہے، تو نے ہمیں تنہا چھوڑ دیا، تو نے ہمارا بدلہ سخت کلامی بنا دیا۔ ہم تو محبتوں کے پیکر تھے، محبتوں کے دروازے تو پر ہم وقت بے نقاب رکھتے تھے، مگر جب ہم بات کرتے ہیں تو چڑچڑا بن کے جواب دیتا ہے، تیرا جواب، تیرا لہجہ سخت ہوتا ہے، تو ہمیں کیوں رسوا کر رہا ہے؟ تو نے ایک اچھا بیٹا ہونے کا بھی حق ادا نہ کیا، کاش کہ تو ایک اچھا پڑوسی ہونے کا حق ادا کر لیتا۔ آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ اشعار سنے تو اس نوجوان کے حکم فرمایا، فرمایا کہ گلا نہ کر، شکوا نہ کر، اور سن، تیرا نبی کالی کملی والا تجھے یہ حکم دے رہا ہے، انتا و مالک علی ابی کا، اور تیرے ذریعے سے گویا میں رہتی دنیا تک اپنی امت کو یہ سبق دے رہا ہوں کہ انسان تو بھی، تیرا وجود بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا مال بھی تیرے باپ کا ہے، تیرا سرمایہ بھی تیرے باپ کا ہے، تیری پراپرٹیز بھی تیرے باپ کی ہیں، ایون کہ تیرے وجود پر تیرا اتنا حق نہیں ہے جتنا تیرے والدین کا حق ہے، تیری دولت پر تیرا حق نہیں ہے بلکہ تیرے والدین کا حق ہے، انتا و مالک علی ابی کا، تو بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بھی تیری ماں کا ہے اور تیرا مال بھی تیرے ماں اور باپ کا ہے۔ تو سامعین کرام، یہ تو وہ امور جو اللہ رب العزت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں اور پھر تاریخ نے جس طرح واقعات کے ذریعے والدین کی عزت اہمیت کو دنیا کے سامنے ثابت کیا۔ سامعین کرام، آج کی موجودہ جدید سائنس اور سائنس کی جو ریسرچ ہے اس حوالے سے آج اس نتیجے تک پہنچی ہے، اور یہ سائنس نے اس امر کو ثابت کیا کہ والدین جو جو بوڑھے ہوتے چلے جاتے ہیں، ڈاکٹر نکلسن ڈوز اور نفسیات کا ایک استاد پروفیسر ملن، ان دونوں کی آراء اور ریسرچ کیا کہتی ہیں، وہ یہ لکھتے ہیں کہ والدین جو جو بوڑھے ہوتے جاتے ہیں ان کی محبت بڑھتی جاتی ہے، والدین کی نگاہوں میں محبت کی روشنی ایک پیٹرن بن کر اولاد کے حق میں صحت اور تندرستی کا باعث بنتی چلی جاتی ہے۔ اور اس طرح وہ لکھتے ہیں کہ والدین ہزاروں میل دور رہ کر بھی اپنی نیک تمناؤں کے ذریعے انویزیبل ریز یعنی غیر مری شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ اولاد اور والدین کے درمیان ہزاروں میلوں کا بھی اگر فاصلہ ہو تو وہ غیر مری شعائیں ایک فیض بن کر والدین کی طرف سے اولاد تک پہنچتی رہتی ہیں، چاہے والدین بیمار ہوں، لیکن ان انویزیبل ریز اور غیر مری شعاؤں کی طاقت کبھی کمزور نہیں ہوتی بلکہ بڑھتی چلی جاتی ہے، اور والدین اگر قریب تو ان کی محبت بری شعائیں اور جسم اور ان کا جو نرو سسٹم ہے یعنی والدین کی طرف سے آنے والی ان کی جو ریز ہوتی ہیں، پوزیٹو ریز وہ ان کے نرو سسٹم کی تقویت کا باعث بن جاتا ہے. اور والدین کا بچوں کو چھو لینا, والدین کا سر پر ہاتھ رکھ دینا, والدین کا بچوں کو چوم لینا, یہ جو لمس ہوتا ہے یہ اولاد کی ذہنی عوارضات کو اور الجھنوں کو ختم کرتا ہے. اور اس طرح تمام مغربی ماہرین اس ریسرچ پر متفق ہو چکے ہیں کہ فرما برداری والدین کی غیر مری شعاؤں کے یونٹ میں ہلچل پیدا کر دیتی ہے اور ان سے مثبت یعنی پازیٹو شعائیں نکل کر انسان کے جسم میں داخل ہو کر انسان کی صحت کا باعث بنتی ہیں. اور جب نافرمانی ہوتی ہے تو والدین کے وجود کے اندر غم کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, تفکرات کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, غصے کی کیفیت پیدا ہوتی ہے, اور پازیٹو کی بجائے نیگیٹو شعائیں نکل کر پھر اولاد کی نقصان اور اولاد کی تباہی اور بربادی کا باعث بن جاتی ہیں. سامعین کرام, اسی طرح اور بہت سے بے شمار واقعات ہیں. اور ایک ڈاکٹر ایک مقام پر اپنے مشاہدات لکھتے ہوئے لکھتے ہیں کہ ایک شخص اس نے اپنی ماں کے ساتھ بدتمیزی کی اور ایون کے اسی حالت میں ماں کا انتقال ہو گیا, اور جب 30 سال کے بعد جب وہ شخص مرنے لگا تو جس طرح قسم پرسی کے ساتھ مرا دنیا کے لیے وہ بھی ایک عبرت کا نشان تھا, اور جب مرا تنہائی کے عالم میں تو دنیا والوں نے دیکھا کہ چونٹیاں اور حشرات الارض اس کی لاش کو نوچ نوچ کر کھا رہے تھے. اس طرح ایک ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میرے وارڈ میں ایک شخص انتہائی تکلیف کے ساتھ مرا اور اتنی تکلیف میں مبتلا ہوا کہ اس کا جسم نیلا ہو جاتا تھا, آنکھیں باہر آ جاتی تھیں, دردناک قسم کی آوازیں اس کے منہ سے نکلنا شروع ہو گئیں. مرنے سے ایک دن پہلے یہ کیفیت اور بڑھ گئی, یہاں تک کہ اس کا والد اسے کہنے لگا کہ ڈاکٹر صاحب کسی طرح اس مصیبت سے جو ہے وہ ہماری جان چھڑوا دیں, ہم سے اس بچے کی تکلیف نہیں دیکھی جاتی, اس بچے کی اصلیت نہیں دیکھی جاتی. وہ ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں کہ اسی حالت میں تڑپ تڑپ کر وہ لڑکا مر گیا. اور اس کے والد سے میں نے پوچھا کہ اس کی وجہ کیا تھی, اس نے کہا کہ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اپنی بیوی کو خوش کرنے کے لیے ماں کو مارا کرتا تھا, بیوی کو راضی کرنے کے لیے باپ ماں کو اذیت دیا کرتا تھا, تو اللہ نے مرتے وقت اس کو یہ سزا عطا سزا دے دی. سچ فرمایا حضور نے کہ والدین کی نافرمانی اس کا بدلہ اللہ پاک اسی دنیا میں اٹھا دیتا ہے. سامعین کرام, وہ والدین کے حقوق جو شریعت کی طرف سے انسانوں پر لازم ہوئے, ان میں پہلا حق یہ ہے کہ اپنے کسی قول اور فعل سے والدین کو تکلیف نہ دی جائے, اور پھر والدین کے ساتھ دل کے ساتھ محبت کی جائے, منافقت نہ کی جائے, اور پھر اپنا مال والدین پر خرچ کیا جائے اور ان کی خدمت میں جان بھی صرف کرتا رہے, یعنی وقت بھی ان کو دیتا رہے, ہر معاملے میں والدین کا ادب کرے, اپنے امور میں ان سے مشورہ حاصل کرے, اور پھر ان کو والدین کو نام لے کر نہ پکارے, والدین کے آگے نہ چلے, اور والدین کس سے پہلے بیٹھے نہیں, والدین کی صحت اور سلامتی کے لیے صدقہ و خیرات کرتا رہے, ان کے دوستوں کی عزت کرتا رہے. والدین کا یہ بھی حق ہے اگر وہ بدعقیدہ ہو جائیں تو نرمی اور پیار سے تبلیغ کر کے ان کی اصلاح کرتا رہے. والدین کا یہ بھی حق ہے کہ ان کے کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرے, ان کی عزت و آبرو اور نام کی لاج رکھے, جس حال میں بھی ہو ان کی اطاعت کرے, اور بیمار ہو تو علاج کروائے, اپنی جان اور مال کو والدین کی ملکیت سمجھے, والدین کو نہ خود نہ گھر سے نکالے نہ خود اپنے گھر سے نکلے. سامعین کرام, اس طرح جب والدین انتقال کر جاتے ہیں, والدین فوت ہو جاتے ہیں, تو والدین کے مرنے کے بعد بھی ان کا حق زندہ رہتا ہے. والدین کے مر جانے سے حق نہیں مر جاتے, عزت اور تکریم کے وہ جو حقوق اللہ پاک نے رکھے ہیں, والدین کی موت سے ان حقوق پر موت نہیں آتی بلکہ حقوق زندہ رہتے ہیں. پہلا حق یہ ہے مرنے کے بعد وہ لوگ جن کے والدین فوت ہو گئے, پہلا حق یہ ہے کہ وہ ان کی نماز جنازہ کو اور تدفین کا اہتمام کریں. والدین کا دوسرا حق یہ ہے کہ ان کی وصیتوں اور ان کی ہدایات کو پورا کریں. والدین کا تیسرا حق یہ ہے کہ ان کے یعنی چھوڑے ہوئے جو نیک اور ادھورے کام ہیں ان کو مکمل کریں. والدین کا یہ چوتھا حق ہے ان کے لیے دعا کرتے رہیں, استغفار کرتے رہیں اور اصال ثواب کرتے رہیں. حضور ساتھ ماتے ہیں کہ انسان کے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں, تین چیزیں ایسی ہیں جو مرنے کے بعد بھی اس کو فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں, ان میں ایک نیک اولاد کی دعائیں ہیں جو والدین کو مرنے کے بعد بھی فائدہ پہنچاتی رہتی ہیں. اس طرح الادب المفرد کی روایت اصال ثواب کے حوالے سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ حضرت کہتے ہیں کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ انسان کے اچانک قبر کے اندر درجہ بلند ہو جاتا ہے, وہ قبر والا پوچھتا ہے مولا یہ درجہ میرا کیسے بلند ہوا, اسے کہا جاتا ہے فَيُقَالُ وَلَدُكَ اسْتَغْفَرَ لَكَ, اسے کہا جاتا ہے کہ یہ تیرا بیٹا ہے جو دنیا کے اندر تیرے لیے استغفار کر رہا ہے, جو دنیا کے اندر تیرے لیے دعا کر رہا ہے, اس دعاؤں کے صدقے میں تیرا درجہ قبر میں بلند ہو رہا ہے. اس طرح صحیح بخاری کے اندر روایت آقا نے ارشاد فرمایا کہ اگر دنیا کے اندر والدین کے لیے صدقہ کیا جائے تو ان کو اس کا اجر نصیب ہوتا ہے. شرح صدور کی روایت وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجْرِهَا شَيْءٌ, اور اجر جو عمل کرنے والا ہوتا ہے اس کے اپنے اجر میں بھی کمی نہیں ہوتی. الموجم الاوسط کی روایت ہے, امام دہلوی رحمۃ اللہ نے فردوس الاخبار میں لکھا ہے, اور اسی طرح سنن ابو داؤد کی روایت ہے, سنن دار قطنی کی روایت ہے, صحیح بخاری میں ہے, شرح الصدور میں ہے. اس طرح سنن ابو داؤد کے اندر قربانی کے ثواب کا والدین کو پہنچنا, مسند امام احمد بن حنبل کے اندر تکبیر کہنے سے قبر کا فراغ ہو جانا, اور اس طرح سنن ابو داؤد کے اندر حضور کا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسعد بن عبادہ کے لیے ان کی والدہ کے لیے کنواں کھدوانا اور اس اصال ثواب کے لیے ان کی والدہ کے ثواب کے نیچے کھدوانا اور پھر یہ کہنا حاض ہی لی ام سعد، یہ روایت بھی موجود ہے. تو سامعین کرام، اس طرح اور بھی وہ سی روایات کہ جن سے یہ حق والدین کا یہ مترتب ہوتا ہے بچوں پر، اور حکم ہوتا ہے کہ والدین کو اس سال ثواب کرتے رہو. اس طرح والدین کا ایک حق یہ ہے کہ ان کے دوستوں کی عزت کرتا رہے، جو والد کے دوست تھے، جو والدہ کی سہیلیاں تھیں، مرنے کے بعد والدین کے مرنے کے بعد بھی انسان جو ان کا حق ادا کرتا رہے، ان کی عزت کرتا رہے، ان کی تکریم کرتا رہے، والد کے دوستوں کو بھی عزت کرے، ماں کی سہیلیوں کی عزت کرتا رہے. اور والدین کا ایک اہم حق جو ہوتا ہے کہ وہ جو قرض چھوڑ کر دنیا سے چلے جاتے ہیں، اولاد نیک اولاد کا یہ فرض ہے کہ والدین کے اس قرض کو بھی ادا کیا جائے. اللہ رب العزت ہمیں والدین کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ ہمیں باپ کی شان کو اور ماں کی شان اور مرتبے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین.
ماشاءاللہ، جزاک اللہ. آپ تھے نامدار مفکر دانشور علامہ صاحبزادہ محمد انوار مصطفیٰ مدنی صاحب، جب آج خوبصورت انداز میں اولاد کے فرائض پر گفتگو فرما رہے تھے. ہمارے اسٹوڈیوز میں لگی ہوئی گھڑی کے وقت کے مطابق اس وقت شام کے 3:50 ہوئے ہیں.
جس کے نام